فاسألوا
तो ऐ
तो
लोगो, इल्म
लोगो
वालों से
वालों से
पूछो अगर
पूछो
तुम्हें
अगर
इल्म
तुम्हें
न हो।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث سے نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ عرض کرتا چلوں کہ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے۔ پہلی بات کیا؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا، نماز قائم کرنا۔ تیسرا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا، حج کرنا۔ اور پانچواں، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں نماز و زکوٰۃ کا ذکر ایک ساتھ 32 مقامات پر آیا، اللہ اکبر۔ اور بڑی مشہور، یوں سمجھے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے، پہلے ہی پارے کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 43، کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ترجمہ کنز الایمان، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ تو لہٰذا زکوٰۃ دینے والا خوش نصیب یہ دنیاوی اور اخروی سعادتوں کو اپنے دامن کے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ لیکن فی زمانہ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ جہاں پر علم دین سے دوری کا سلسلہ ہے، وہیں پر یوں سمجھے کہ ان مسائل سے بھی آج کا مسلمان یہ دور ہے۔ آپ نے یہ سنا کہ نماز کے بعد جس عبادت کا ذکر ہوا وہ زکوٰۃ ہے، یہ تیسرا رکن ہے اسلام کا اور یہ ایک مالی عبادت ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات کسی پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اسے لا علم ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ مالک کے نصاب ہونے کی صورت میں زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض عین ہے۔ میرے ہاتھ میں اس وقت دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب فیضان زکوٰۃ ہے، جس کا میں آپ سب کو مشورہ دوں گا کہ یہ ہر گھر کے اندر یہ کتاب ہونی چاہیے، یہ مطبوعہ، یہ مکتبۃ المدینہ کی المدینۃ العلمیہ نے اسے بڑی محنت کے ساتھ تیار کیا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 7 پر ہے کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن فتوی ندویہ جلد 23 صفحہ نمبر 612 پر لکھتے ہیں کہ مالک نصاب نامی، یہ ان شاء اللہ تعالیٰ بھی آپ دارالفتا کے اسلامی میں تشریف فرمائیں، یہ آپ سب سمجھیں گے ابھی، یعنی حقیقتاً یا حکمن بڑھنے والے مال کے نصاب کا مالک ہو جائے تو مسائل زکوٰۃ سیکھنا فرض عین ہے۔ تو الحمدللہ آج یہ سلسلہ ہم لے کر آئے ہیں، اس کے فضائل بھی، اس کے مسائل بھی سیکھتے ہیں۔ اس سے قبل اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ اول تا آخر اس سلسلے کو دیکھوں گا۔ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا موبائل فون بنے، لہٰذا اگر ممکن ہو تو اسے سائلنٹ پہ کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ خود بھی سیکھیے، اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیے، آپ کے جو بالغ بچے ہیں انہیں بھی سکھائیے کہ بعض اوقات، اب تاریخ کا ہی مسئلہ لے لیجیے کہ کس تاریخ کو زکوٰۃ فرض ہوئی، یہ بھی انشاءاللہ یہ مسئلہ آئے گا۔ تو اب یہ ہم تو اپنی تاریخ کا خیال نہ رکھ سکے، کم از کم ہماری اولاد کے ساتھ تو ایسا نہ ہو، لہٰذا یہ تمام مسائل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سیکھتے ہیں۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل جو سیکھوں گا اسے دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا، اور جو سیکھوں گا نا تو بات یہ ہو کہ جب سیکھ کر یہ نہ کہا جائے کہ نہیں یار یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، دین کا مسئلہ ہے، اس کو سمجھ کر اس پر عمل بھی کروں گا انشاءاللہ عزوجل۔ سب سے پہلے حضرت، زکوٰۃ کا آج موضوع ہے، رمضان مبارک بھی قریب قریب ہے، اس سے قبل کہ ہم تاریخ کے حوالے سے بات کریں، سب سے پہلے اگر آپ کچھ اس پر روشنی ڈالیں کہ دین اسلام میں کیا مقام اور اہمیت یہ زکوٰۃ کو حاصل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابہ کرام کا کیا معاملہ ہوا کرتا تھا, کس طرح زکوٰۃ وہ کے معاملے میں دلچسپی لیا کرتے تھے, کچھ وضاحت فرمائے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ کے حوالے سے جیسے آپ نے بنیادی ایک سوال کیا کہ اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے,
جی
تو جیسے کہ سلسلے کے ابتدا میں آپ نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں یہ بیان فرما دیا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ رکھی گئی ہے. تو جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیگر چار چیزوں کو شمار فرمایا, وہیں ایک پانچویں چیز زکوٰۃ بھی ہے. تو اپنے مال کی زکوٰۃ دینا یہ ایک بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کرم ہے کہ اپنے فضل و کرم سے بے پناہ مال و دولت سے بندے کو نوازتا ہے.
بالکل,
یعنی رب کا ہی دیا ہوا مال ہے, اور اپنے دیے ہوئے مال میں سے کل, یعنی کہ پورا سال استعمال کر لیا, اب سارا دے دو
صحیح,
دوبارہ بھی مل جائے گا
صحیح,
آدھا مال دے دو
صحیح,
باقی آدھا رکھ لو, ایسا بھی نہیں. اگر دیکھا جائے تو ہم سے پہلے کی جو شریعتیں تھیں دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو امتیں تھیں, ان میں بعض امتوں پر کل مال کا چوتھائی حصہ,
اللہ
25% یہ 25% حصہ زکوٰۃ میں ادا کرنا ہوتا تھا,
اللہ,
جبکہ اس امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کا کرم و احسان اتنا ہے کہ 25% نہیں جی, اس کا بھی دسواں حصہ,
بالکل
2.5%, یعنی کہاں پورے مال کا چوتھائی حصہ دینا ہے.
صحیح,
اور ہم پر لازم کیا ہے جو بھی صاحب نصاب اور جس پہ شرائط زکوٰۃ کے پائے جاتے ہیں اس کے اوپر 40واں حصہ, یعنی اپنے مال کے 39 حصے اپنے پاس رکھے, صرف 1/40 حصہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنا ہے. یہ رب کا ہی دیا ہوا مال اور اسی کے دیے ہوئے مال میں کنجوسی کرنا یہ عقل مند کے شایان شان نہیں
ہے,
کہ جب مال رب کا اس کے حکم کے مطابق خرچ کرنے کا جب رب فرما رہا ہے کہ یہاں خرچ کرنا ہے تو بندے کو خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے, بلکہ 2.5% اپنی جگہ اس سے بڑھ کر بھی دینا چاہیے, کہ رب تعالیٰ کی راہ میں جتنا زیادہ دیا جائے گا اتنا ہی اچھا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف قرآن پاک میں ارشاد بھی فرمایا ہے.
صحیح,
سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر ہی جہاں مومنین کے اوصاف بیان کیے گئے, متقین کے اوصاف بیان کیے گئے, تو ان میں نماز قائم کرنا, اسی طریقے سے ایک وصف ان کا یہ آیا, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, کہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں اس طرف بھی اشارہ فرما دیا گیا کہ تمہیں جو مال و اسباب ملے ہوتے ہیں یہ تمہارے اپنے ذاتی طاقت قوت سے حاصل کیے ہوئے نہیں ہیں, یہ ہمارے عطا کردہ ہیں.
کیا بات,
اور ہمارے عطا کردہ مال میں سے جو متقی پرہیزگار اور ان کا جو آخر میں انعام بیان فرمایا گیا, اولئک علی ہدی من ربہم واولئک ہم المفلحون, کہ ہدایت یافتہ لوگ اور فلاح پانے والے لوگ یہی ہیں. کون؟ کہ جن کے اوصاف میں سے ایک وصف اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو جب انسان خرچ کرتا ہے تو یہ مال کا خرچ کرنا ایک انسان کو پاکیزہ کر دیتا ہے,
صحیح,
ستھرا کر دیتا ہے, اس کے دل کو اس کے باطن کی اصلاح فرما رہا ہوتا ہے. تو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے, خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا, کہ اے محبوب ان کے مالوں میں سے صدقہ لو, اس کی وجہ سے انہیں پاک اور ستھرا بنا دو.
صحیح,
تو یہ زکوٰۃ کا جو لفظ ہے نا, جی, اس زکوٰۃ کا معنی ہی ستھرا کرنا,
زکوٰۃ کے معنی
زکوٰۃ کا لغوی معنی ہی ستھرا کرنا, صاف کرنا, ایک معنی اس کا کاٹ چھانٹ کرنا.
صحیح,
جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات جو باغبانی سے تعلق رکھتے ہیں, کھیت وغیرہ سے باغات سے تعلق رکھتے ہیں, تو عموماً وہ اپنے باغ میں لگے ہوئے درختوں کی کچھ نہ کچھ ٹہنیاں شاخیں کاٹتے رہتے
ہیں. کاٹتے رہتے, جی,
اس لیے کہ اس درخت کے اندر بڑھوتری کا عمل، بڑھنے کا عمل، یہ کچھ مان پڑ جاتا ہے.
صحیح.
جب اس کی کچھ شاخیں کاٹی جاتی ہیں، کتری جاتی ہیں، ٹہنیوں کو چھیلا جاتا ہے، تو اس کے اندر کاٹ چھانٹ کرنے کی وجہ سے بڑھنے کا عمل زیادہ ہو جاتا ہے.
صحیح.
تو اس بنا پر زکوٰۃ کو زکوٰۃ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ایک انسان اپنا مال جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عطا فرمایا استعمال کر رہا ہوتا ہے اب ایک وقت آنے کے ایک وقت تک استعمال کرنے کے بعد اس میں جو برکت آنی چاہیے تھی وہ سلسلہ کچھ رکتا ہے، تو زکوٰۃ کا عمل جب سال پورا ہونے کا وقت آ گیا اور نصاب زکوٰۃ کے ادائیگی کے وجوب کے پائے جا رہے ہیں، تو اب وہ اپنے مال کا 2.5% حصہ ادا کریں، کچھ کاٹ چھانٹ کریں تاکہ بقیہ مال کے اندر خیر و برکت کا نزول ہو، ظہور ہو. اور یہ زکوٰۃ دینے والا جو ہوتا ہے یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنے مال کا 40% حصہ دیا تو اب 39 حصے کا مالک رہ گیا، یعنی ایک حصہ کم ہو گیا. تو یہ اپنا ذہن یہ نہ بنائے، بلکہ قرآن پاک کے اس ارشاد پہ یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، کہ اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور دے گا، وہو خیر الرازقین، اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے. اور یہ ایک مشاہدہ بھی ہے کہ ایک آدمی جو اپنے مال کی بر وقت زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اگر آپ اس زکوٰۃ دینے والے کے کاروبار کا کچھ سالوں کا تجزیہ نکالیں،
صحیح،
کہ اس آدمی کا کاروبار شروع ہوا 5 لاکھ سے اور یہ 5 لاکھ پر اس کی زکوٰۃ بنتی ہے 12,500 روپے، 1 لاکھ پہ 2,500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، تو اس آدمی نے 12,500 روپے دے کر، ایسا نہیں کہ اس کا مال جو ہے وہ 4 لاکھ اور 87,500 روپے رہ گیا، نہیں، جب یہ آئندہ سال آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آدمی جو 5 لاکھ سے اس نے کام شروع کیا تھا، زکوٰۃ اس نے ادا کی تھی، اس کا مال ڈبل ہونے کے قریب ہو چکا ہوگا. قریب قریب یہ آئندہ آپ 10 سال کی اس کی ہسٹری اٹھا لیں کہ 10 سال پہلے کہاں تھا، اور یہ باقاعدہ زکوٰۃ دیتا رہا، اپنے مال کی کاٹ چھانٹ کرتا رہا، مال کے اندر اضافہ کرتا رہا، اور اپنے مال کا جو میل تھا
وہ
زکوٰۃ کے ذریعے سے دور کرتا رہا.
صحیح.
تو جب کسی انسان کو بھی دیکھیں کہ ایک انسان کام کاج کرتے کرتے تھک جاتا ہے، میلا کچیلا ہو جاتا ہے، پھر اس میں وہ طاقت، قوت، نشاط، چستی ختم ہو جاتی ہے.
صحیح.
جب وہ نہاتا ہے، دھوتا ہے، صاف ستھرا کرتا ہے، پھر دوبارہ اس میں طاقت بحال ہو جاتی ہے.
صحیح فرمایا.
تو اسی طرح زکوٰۃ کا معنی صاف ستھرا کرنا بھی ہے. اور یہ زکوٰۃ دراصل جو ہم مال استعمال کرتے ہیں، اس مال پر جو ہماری نیتیں اور دیگر مال کی طرف میلان اور اس کی محبت، یہ سب چیزیں اس مال کو میلا کر دیتی ہیں. جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو یہ جو میل ہوتا ہے زکوٰۃ اس کے مال سے میل کو دور کر کے صاف ستھرا کر دیتی ہے، پھر دوبارہ سے اس میں چستی اور برکت کا نزول شروع ہو جاتا ہے. تو زکوٰۃ دینے والے کے مال میں آپ کبھی بھی ایسا نہیں پائیں گے کہ ایک آدمی زکوٰۃ دیتا تھا، زکوٰۃ دینے کی وجہ سے وہ قلاش ہو گیا.
صحیح.
ایسا
صحیح
نہیں، بلکہ حکم قرآنی کے مطابق وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دے گا.
سبحان اللہ، بڑے اچھے انداز کے ساتھ آپ نے زکوٰۃ کے حوالے سے بتایا. اور میں تو یہاں پر یہ سوچ رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کہ اگر 25% جیسا کہ پچھلی امتوں پر یہ تھا کہ جتنا مال ہے اس کا 1/4 حصہ، اگر یہ ہوتا تو یقیناً ہمیں یہ بھی دینا پڑتا. مگر آپ دیکھیں کہ 10 لاکھ روپے کی رقم کے اوپر صرف 25,000 روپے بنتے ہیں، صرف 25,000 روپے یہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ ہم نے دینی ہے. اگر 2.5 لاکھ روپے ہوتی تو پھر ہم کیا کرتا؟
لہٰذا اس پہ غور کر لیں نا، جیسے مثال کے طور پہ کوئی مجھے 10 لاکھ روپے قرضہ دے،
صحیح،
میں استعمال کروں گا، اپنی جو ضروریات ہیں اس میں خرچ کروں گا، لیکن مجھے کتنے واپس کرنے؟
10 لاکھ واپس،
جتنے لیے ہیں اتنے ہی
واپس کرنے.
وہ کمی اس کی مرضی، کمی کرے نہ کرے، اگر نہیں کرتا تو مجھے پورے 10 لاکھ ہی واپس کرنے.
صحیح.
رب تعالیٰ نے ہمیں کتنا دیا اس میں سے اگر وہ کل کا بھی مطالبہ کرے
تو بھی دینا پڑے.
بالکل. لیکن وہ کل کا مطالبہ نہیں فرما رہا، وہ بندوں کے ایک لالچ، ہرس، فطرت جانتا ہے.
صحیح.
اللہ تبارک و تعالی نے 39 حصے بندے کے پاس ہی رہنے دیے, 40ویں حصے کو مقرر فرمایا ہے.
صحیح.
اور یہ 40ویں حصہ بندے کو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. اور یہ اس قدر فضیلت کا عامل ہے زکوٰۃ کا عمل کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بالیوں کے عمل سے تشبیہ دی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ان کی کہاوت اس دانے کی ہے جس سے 7 بالیں نکلی, ہر بال میں 100 دانے, اور اللہ عز و جل جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے. یعنی ایک اگر گندم کا دانہ اگر اگایا جائے تو اس گندم کے دانے سے 7 بالیاں نکلیں گی, اور ایک بالی کے اندر 100 دانے اگر ہوں تو ایک گندم کا دانہ کتنے دانے لایا؟
750
دانے لایا. واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہتا ہے دگنا فرما دیتا. تو زکات ادا کرنے والا بالکل بھی اس وسوسے میں نہ آئے کہ زکات ایک بوجھ ہے, میں کیسے نکالوں کیسے نکالوں. یہ اس طرف غور کرے کہ جس رب نے اس کو مال عطا فرمایا ہے وہ رب جب اتنا مال دے سکتا ہے تو اس کی راہ میں 40ویں حصہ دینے کے بدولت اور کتنا مال اس کو نصیب ہوگا. اس طرف اس کو توجہ دینی چاہیے.
میں حضرت اس حوالے سے آپ کو ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں کہ ایک جگہ میں بیان کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہوں تو جب زکوٰۃ فطرت جمع کرنے کا وقت ہوتا ہے تو میں نے سب سے کہا نا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ اللہ نے چاہا اللہ آپ کو دے گا, آپ بھی کروڑ روپے زکوٰۃ دیں گے, آپ بھی کروڑ روپے دیں گے, آپ بھی کروڑ روپے دیں گے. تو ہمارے ایک اکاؤنٹنٹ مرحوم ہو گئے بھی کچھ عرصہ پہلے, یہ سال فرمائے, انہوں نے چشمہ اتار کے کہا کہ فضل بھائی آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں بالکل مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس 40 کروڑ روپے ہوں گے تو آپ 1 کروڑ روپے اللہ کی راہ میں دیں گے. تو انہوں نے کہا اللہم آمین, بس اب سمجھ میں آ گئی بات. تو ہم اگر اس حساب سے سمجھیں کہ ہمیں ایک 40ویں حصہ دینا ہے تو جو یعنی یوں بات کی جائے تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ بھائی یہ زکوٰۃ اتنی زکوٰۃ بن گئی, اتنے لاکھوں روپے بن گئے, اچھا اتنے 1 کروڑ روپے ہیں تو 1 کروڑ روپے بن جائیں گے کیا 40 کروڑ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 کروڑ عطا بھی تو کیے ہیں, تو اللہ عز و جل ہمیں نصیب کر دے. اچھا اب حضرت اس کے مسائل کی طرف ہم آئیں کہ زکوٰۃ واجب ہونے کی جو شرائط ہیں یہ شرائط کیا کیا ہیں, یعنی کتنی صورتوں میں آدمی پر زکوٰۃ واجب ہو جائے؟
زکوٰۃ تقریباً 10 شرائط فقہ کرام نے بیان فرمائے جن شرائط کے پیش نظر کسی بھی شخص پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا.
صحیح.
غیر مسلم پر زکوٰۃ ہوتی نہیں ہے.
زکوٰۃ ہوتی. ٹھیک.
دوسری شرط ہے بالغ ہونا.
صحیح.
نابالغ چاہے کتنی ہی جائیداد کا مالک ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی.
بعض جیسے بچے ہوتے ہیں جن کے پاس یوں سمجھے کہ لاکھوں روپے بعض اوقات ورثہ آ جاتا ہے, یہ ان کے اوپر
زکوٰۃ نہیں ہے. نابالغ پہ زکوٰۃ نہیں ہے. بالغ ہونا یہ دوسری شرط ہے. اور تیسری شرط ہے عاقل ہونا. عاقل ہونے کا مطلب عقل مند ہونا, یعنی پاگل نہ ہو مجنون نہ ہو. کہ پاگل اور مجنون چاہے اس کو ترکے میں یا کسی بھی زاویے سے کتنی کروڑوں لاکھوں روپے مل جائیں اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے. چونکہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور عبادت کے اندر یہ عقل کو بھی اہمیت حاصل ہے.
صحیح.
کہ کس پر عبادت لاگو کی جائے, کس کو مکلف بنایا جائے, تو مکلف ہونے کے لیے عقل بھی ضروری ہے. مجنون پاگل یہ چونکہ عقل سے محروم ہوتے ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں. اور چوتھی شرط ہے آزاد.
ٹھیک ہے.
تو اب چونکہ دنیا میں سارے ہی مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی آزاد ہی ہیں, کوئی بھی غلام نہیں ہے. جو شروع سے ایک زمانہ چلتا آ رہا تھا غلاموں کا دور, اسلام سے بھی پہلے کا ہے. یہ غلامی اسلام نے شروع نہیں کی, اسلام سے بھی پہلے سے غلامی کا دور چلتا آ رہا ہے. تو اب روئے زمین میں کوئی بھی غلام کہیں پر بھی نہیں پائے جاتے.
صحیح.
اس وقت سب آزاد ہیں.
صحیح.
تو جو مسلمان آزاد ہے تو آزاد ہونا بھی ایک زکوٰۃ کے واجب ہونے کے شرائط میں سے. پہلے زمانے میں جو غلام ہوا کرتے تھے وہ چونکہ ان کے پاس اپنی ملک میں کچھ ہوتا ہی نہیں تھا.
صحیح.
ان کو اگر کوئی تحفہ بھی دیتا تو وہ غلام قبضے میں لیتا بھی تو وہ اس کے آقا کی ملک ہوتا تھا. تو غلام کا اپنی ملک میں کچھ نہیں ہوتا تھا.
صحیح.
یہ خود کسی اور کی ملک ہوتا تھا. تو آزاد ہونا یہ چوتھی شرط ہے. اور پانچویں شرط ہے مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہو.
اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟
مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہو. تو اس کے اندر شریعت مطہرہ نے جو زکوٰۃ کے اموال ہیں ان کو مقرر فرمایا ہے. تو مثلا سونا ہے تو سونا 7.5 تولہ یہ اس کا نصاب ہے, چاندی ہے تو 52.5 تولہ یہ اس کا نصاب ہے, اور ایک ہے چرائی کے جانور جو ہمارے یہاں پہ نہیں ہوتے, وہ اونٹ کی الگ تعداد ہے, گائے کی الگ ہے, بکریوں کی الگ ہے. تو ہمارے شہری لوگوں کے ہاں یہ سلسلہ نہیں ہوتا. ان کو عام طور پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے وہ سونے کی صورت میں یا چاندی کی صورت میں, یا 52.5 تولہ چاندی کے مقدار جتنی اس کی مالیت ہوگی اتنی مالیت کا مال تجارت ہو.
اچھا یہ اس کو تھوڑا سا کلیئرفائی کر دیں کہ جیسے آج کل 7.5 تولہ سونا, تو اب 7.5 تولہ یعنی فار ایگزامپل اگر ہم 50,000 تولہ بھی سونا گنتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو یہ تقریباً یہ ہو گیا 3.5 لاکھ روپے کا سونا.
یہ میں نے آج کے ریٹ معلوم کیے تھے
جی جی
سلسلے کے شروع میں آنے سے پہلے. تقریباً سونا 48,200
ٹھیک ہے
یہ تولہ چل رہا ہے, اور اگر اس کو 7.5 تولہ اس کی مالیت لیں تو یہ تقریباً 3,61,500 روپے پاکستانی یہ بن رہے ہیں. اور چاندی
کراچی کا ریٹ
تو یہاں باب المدینہ کراچی کے ریٹ کے حوالے سے آج کا جو رپورٹ معلوم ہوئی تو وہ چاندی 720 روپے تولہ ہے پاکستانی کرنسی کے مطابق, اور اس کے جو 52.5 تولہ چاندی یہ جو ٹوٹل اماؤنٹ بنتی ہے وہ 37,800 روپے
ٹھیک ہے,
یعنی 38,200 کم.
اچھا اب یہاں یہ جو آپ دونوں کے ریٹ میں فلکچویشن دیکھ رہے ہیں, ایک وہ 3,61,000 اور کچھ اور ایک یہ 37,000, آدمی زکوٰۃ کس پہ نکالے گا؟
دیکھیں اگر کسی کے پاس سونا ہے تو سونے کا نصاب جو مقرر فرمایا گیا ٹھیک ہے 7.5 تولہ سونا, اسی طرح چاندی ہے 52.5 تولہ. اب اس کے آگے انشاءاللہ مسائل اور ڈسکس کریں گے. تو یہ بنیادی ایک بات ہے, آگے مزید یہ کہ سونا اگر کم ہو چاندی ہو تو پھر کس طرح زکوٰۃ کا نصاب بنے گا, تو انشاءاللہ آئندہ.
جیسے عموماً گھروں کے اندر سونا بھی ہوتا ہے تو روپیہ پیسہ بھی ہوتا ہے, تو اس کو چلے ہم آگے انشاءاللہ تعالی اس کو مزید.
اس وقت اتنا یاد رکھ لیں
کہ مال بقدر نصاب
ہو, اور اگر نصاب سے کم ہوگا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی.
زکوٰۃ
نہیں, 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس نہیں ہے, 20 تولہ چاندی ہے, 50 تولہ چاندی ہے, تو نصاب سے کم ہے. اسی طرح اس کے بعد پیسے بھی 52.5 تولہ چاندی کی اماؤنٹ وہ نہیں ہے, مثلا کسی کے پاس 35,000 روپے اور اس کے علاوہ نہ سونا نہ چاندی کچھ بھی نہیں ہے,
صحیح,
تو چونکہ اس کے مال بقدر نصاب نہیں ہے تو اس لیے زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. تو مال کا بقدر نصاب اس کی ملک میں ہونا, اور چھٹی شرط یہ ہے کہ پورے طور پر اس کا مالک ہو یعنی اس پر قابض ہو.
صحیح.
ساتویں شرط ہے نصاب کا دین سے فارغ ہونا.
اس کو کیسے ڈیفائن کریں؟
نصاب کا دین سے فارغ ہو. دین ہمارے یہاں یہ عربی کا لفظ ہے, ہمارے یہاں دین کا لفظ بھی بولا جاتا ہے, قرض کا لفظ زیادہ بولا جاتا ہے.
ٹھیک ہے, دین اور قرض,
دین اور قرض یہ ایک ہی. دیندار یہ بولتا ہے میں آپ کا دیندار ہوں,
یعنی آپ کو دینے پیسے,
ہاں میں آپ کو پیسے دوں گا, یا قرض دار.
صحیح.
تو مال نصاب کا دین سے فارغ ہونا, دین سے فارغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میرے اوپر 50,000 روپے قرضہ ہے,
ٹھیک,
لیکن میرے پاس جو چاندی ہے وہ 80,000 روپے کی ہے.
صحیح.
80,000 روپے کی میرے پاس چاندی, یا 1.5 تولہ سونا اور چاندی ملا کے 80,000 روپے کی مالیت کا زیور میرے پاس ہے, لیکن مجھ پہ قرضہ کتنا ہے؟
50,000 روپے.
اگر میں 80,000 میں سے 50,000 روپے مائنس کروں گا, منہا کروں گا, تو اب میرے پاس بچیں گے کتنے؟
30,000 روپے
بچیں گے. اب یہ 30,000 روپے یہ نصاب سے کم ہوگی,
کم ہوگا,
جبکہ شرط یہ ہے کہ نصاب کا دین سے فارغ ہونا, یعنی میرے پاس اتنی اماؤنٹ ہو کہ اگر مجھ پہ جو قرضہ ہے میں وہ قرضہ ادا کر بھی دوں تب بھی نصاب جتنی مالیت میری ملک میں باقی رہے. اس کو یوں مثال میں لے لیں کہ میرے پاس 90,000 روپے کا زیور ہے,
ٹھیک ہے,
اور 50,000 روپے مجھ پر قرض ہے کسی کا. اب میں 90,000 روپے کی مالیت میں سے 50,000 روپے اگر قرض کے طور پہ نکال دوں,
صحیح,
اب میرے پاس جو زیور یعنی بیچنے کے بعد کسی بھی طرح 50,000 روپے کا میں قرض ادا کر دوں, تو اب میرے پاس 40,000 روپے کا زیور ہوگا یا اس کی اماؤنٹ ہوگی.
ٹھیک,
تو 40,000 روپے فی الحال آج کے دور میں یہ نصاب سے کچھ اوپر ہے, کیونکہ نصاب جیسے کہ عرض کیا کہ 52.5 تولہ چاندی کی جو کراچی کے اعتبار سے پاکستانی کرنسی کی جو اماؤنٹ آج کی تاریخ کی ہے وہ 37,800 روپے ہے. چونکہ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے اتنا مقید کر کے گھیرا تنگ کر کے, اپنے سونا چاندی یہ ان کے ریٹ اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں, تو اس بنا پہ آج کے ریٹ کے مطابق 37,800 روپے یہ چاندی کا نصاب ہے, اور فرض کردہ مثال میں 40,000 روپے بچ رہے ہیں
صحیح
50 دینے کے بعد بھی, تو 40,000 روپے یہ نصاب سے نصاب کی وہ مقدار ہے جو دین سے فارغ ہے.
صحیح,
یعنی نہ میں مقروض ہوں نہ میں قرض دار ہوں,
یعنی قرضہ ہٹا لیا,
قرضہ ہٹا دیا, اب اس مال میں کسی کا مجھ پہ قرضہ نہیں آتا. ہاں اگر میں 50,000 کا ایک کا مقروض ہوں اور 20,000 میں نے ایک سے قرض لیے تھے تو 70,000 روپے کا میں مقروض ہوا.
صحیح,
اب میرے پاس ہیں زیور یا میرے پاس ہے اماؤنٹ وہ 90,000 روپے, تو اگر میں 50,000 والے کو 50,000 دے دوں, 20 والے کو 20 دے دوں, اب میرے پاس 20 بچیں گے, تو یہ میرا جو مال تھا وہ نصاب سے کم ہو گیا, اور یہ یعنی کہ نصاب قرض میں ڈوب گیا.
صحیح,
تو اس بنا پہ زکات نہیں ہوگی. کب ہوگی؟ جب میرے پاس اتنی اماؤنٹ ہو کہ وہ نصاب کے برابر ہو, اور جتنا بھی مجھ پہ قرضہ آتا تھا وہ سب قرضے ادا کر دوں, تب بھی نصاب کے برابر رقم میرے پاس فارغ بچے.
صحیح,
اس کا نام ہے کہ نصاب کا دین سے فارغ ہونا. تو یہ زکات کے واجب ہونے کے شرائط میں سے 7ویں شرط ہے, اور 8ویں شرط ہے نصاب کا.
ایک تھوڑا سا ہم یہ ذرا بتا دیں, اگر بالفرض 40,000 روپے بچے اور وہ قرض سے بھی آپ یعنی فارغ ہو گئے, اب 40,000 روپے میں 1,000 روپے زکات ہوگی. جیسے کہ
ہاں 40,000 میں 1,000 روپے,
1,000 روپے زکات, ٹھیک ہے, لاکھ پہ 2,500 روپے. ٹھیک ہے, 8ویں شرط.
اور اس کی 8ویں شرط ہے کہ نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا. حاجت اصلیہ
کس کو کہتے ہیں حضرت؟
حاجت معنی ضرورت,
ٹھیک ہے,
اور اصلیہ یعنی بنیادی,
ٹھیک ہے,
بنیادی ضروریات زندگی سے تعلق رکھنے والی جو چیزیں ہیں ان کو حاجت اصلیہ ضروریات زندگی بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو 8ویں شرط ہے نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا, زائد ہونا. مطلب یہ ہے
گھر جس گھر میں رہ رہا ہے وہ.
اب حاجت اصلیہ میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ مثلا وہ چیزیں جن کی طرف ایک آدمی زندگی گزارنے میں ضرورت مند ہوتا ہے,
صحیح,
حاجت مند ہوتا ہے, تو ان چیزوں میں زکات نہیں ہوتی. حاجت اصلیہ والی چیزیں چاہے لاکھوں روپے کی ہوں,
صحیح,
ٹھیک, ان پہ زکات نہیں ہوتی. مثلا رہنے کا مکان,
صحیح,
ایک آدمی جھوپڑی میں بھی رہ سکتا ہے,
صحیح,
ایک آدمی 1 کروڑ کے بنگلے اور محل میں بھی رہ سکتا ہے,
صحیح,
تو یہ رہنے کا مکان چاہے جتنی بھی مالیت کا ہو یہ حاجت میں داخل ہے. اسی طرح گرمیوں اور سردیوں میں پہننے والے کپڑے, گرمیوں میں ہلکے کپڑے پہنے جاتے ہیں جو سردیوں میں نہیں پہن سکتا, اور سردیوں میں گرم کپڑے, جیکٹیں, سوائٹر, یہ چیزیں ہوتی ہیں جو گرمیوں میں استعمال میں نہیں آتی, لیکن سردیاں جب آئیں گی پہنے گا,
صحیح,
تو حاجت میں داخل ہے. اسی طرح خانہ داری کے سامان, برتن, چولہا, اور اس طرح کے جو سواری کے جانور, ہمارے یہاں سواری کے جانور شہروں میں کم ہیں, ہمارے یہاں پہ بائک, گاڑیاں, کار, اور اسی طرح کی مختلف سواریاں,
ان پہ بھی زکات نہیں ہے,
ان پہ بھی زکات نہیں ہے. اسی طریقے سے جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں, مزدور طبقہ, تو مزدور طبقے کے جو اوزار ہوتے ہیں مثلا ایک بیلچہ, ہتھوڑی, چھینی, اور اس طرح کی چیزیں ہو گئیں, یا کوئی لیتھ مشین کا کام کرتا ہے تو ان کی مشینری ہو گئی.
اچھا, کوئی موٹر بائک کا میکینک ہے, اس کی یہ لاکھوں روپے کے پرزے ہوتے ہیں, یعنی یہ سارے اس کے کھلنے کے پانے
وغیرہ سب ہوتے ہیں. اس یہاں درزی ہے تو درزی کی سلائی مشین, تو یہ اس کا ایک کمانے کا ذریعہ ہے.
صحیح,
تو یہ جو پیشہ وروں کے جو اوزار آلات ہوتے ہیں یہ ان کی حاجت کی چیز ہیں, ان کے بغیر یہ کما نہیں سکیں گے. اسی طریقے سے ان پہ بھی زکات نہیں ہے. اسی طرح اہل علم کے لیے حاجت کی کتاب, اب جو اہل علم ہیں علم حاصل کرنا چاہتا ہے, جیسے بہار شریعت اس نے اس لیے خریدی ہے کہ میں اس سے مسئلہ سیکھوں گا, پڑھوں گا, عمل کروں گا. ایک ایسا شخص ہے جس کو ترکے میں والد صاحب عالم تھے لیکن بیٹا کوئی بھی عالم نہیں ہے, ان کو ان کتابوں کے سے غرض ہی نہیں ہے,
صحیح,
تو ان کی حاجت میں یہ داخل نہیں ہوں گی. اہل علم کے لیے
اچھا
جو حاجت کی کتابیں ہوتی ہیں. اسی طرح کھانے کا غلہ,
صحیح,
بہت سارا آٹا دال چینی انسان
لے لیتے ہیں گھر میں 10 کلو چاول 10 کلو,
تو یہ سب چیزیں ہیں حاجت میں شامل. حاجت اصلیہ سے ان کا تعلق ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں. تو حاجت اصلیہ سے زائد ہو,
صحیح.
مثلا اس کے پاس جو پیسہ ہے, جیسے ہماری مثال میں 37,800 روپے,
ٹھیک,
یہ مال مکان بھی اس کے پاس ہے, یہ اضافی رقم ہے,
صحیح.
اس کو کوئی پیشہ ور بھی ہے تو اس کے اوزار وغیرہ سب اس کے پاس ہیں, الگ سے کوئی چیز نہیں لینی, لیکن 37,800 روپے رقم الگ سے رکھی ہوئی ہے,
صحیح.
اسی طرح اہل علم حاجت کی ساری کتابیں اس کے پاس ہیں, اب یہ رقم اس کے پاس فارغ پڑی ہوئی ہے,
صحیح.
اسی طرح کھانے پینے کا مہینے بھر کا سال بھر کا اس نے راشن ڈال لیا, لیکن 37,800 روپے فارغ ہیں,
فارغ.
اسی طرح اور سردی گرمی کے کپڑے وغیرہ سب اس نے موجود ہیں, گھر کے برتن اس کے پاس موجود ہیں, سب کچھ رہائش کے جو ساز و سامان اس کے پاس موجود ہیں, لیکن یہ 37,800 روپے فارغ ہیں. تو یہ جو کہا گیا نا آٹھویں شرط کہ نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا, یعنی بنیادی ضروریات زندگی سے تعلق رکھنے والی اشیاء سب اس کے پاس ہیں اور یہ رقم ان میں سے کسی کے اندر خرچ نہیں ہو رہی, فارغ ہے, تو یہ آٹھویں شرط ہے. اور اس کے بعد جو نویں شرط ہے وہ ہے مال نامی ہونا,
صحیح.
مال نامی کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال ایسا ہو کہ جس میں اضافہ ہوتا ہو,
صحیح.
تو سونا چاندی یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر اضافہ ہوتا ہے, اور سونے چاندی کے ضمن میں اس کے تابع کر کے روپے پیسے یہ اس کے ساتھ شامل کیے گئے ہیں. مال تجارت کہ 1 لاکھ سے کاروبار شروع کیا تھا, وہ آہستہ آہستہ 1.5-2 لاکھ تک کاروبار وہ مزید بڑھتا چلے جاتا ہے,
صحیح.
تو مال تجارت بھی مال نامی, نامی مانے بڑھنے والا مال,
بڑھنے والا مال,
مال نامی بڑھنے والا مال. اب وہ بڑھنے والا مال وہ سونا چاندی روپے پیسے مال تجارت یہ اس کے تحت داخل ہو جائیں گے.
اچھا, اس میں صرف بڑھنے والا, یا مثال کے طور پہ بعض اوقات کوئی چیز کم ہو جاتی ہے تو بڑھنے اور کمی دونوں کی طرف یہ ہوگا, یا صرف
امکان
امکان ہے,
امکان تو گھٹنے کا کاروبار میں ایک دم
ہوتا ہی
ہو جاتا ہے. چور آپ کا اللہ محفوظ ہے کہ کسی کا زیور چوری کر کے لے جاتا ہے, ڈاکو لوٹ کے لے جاتا ہے, تو یہ کمی ہو گئی. مراد ہے کہ وہ چیز ایسی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنے کاروبار کرنا چاہے, اپنی ضروریات میں ان کو خرچ کرنا چاہے تو وہ ان کے ذریعے خرچ کرے اور ان میں اضافہ بھی ہوتا رہے,
صحیح.
تو خلاصہ مثال کے ذریعے ظاہر ہوگا, روپے پیسے سونا چاندی مال تجارت, یہ چیزیں اور چرائی کے جانور یہ چیزیں ہیں مال نامی کی مثالیں. تو یہ ایسا مال ہو. اور دسویں شرط ہے سال کا گزرنا. جب ایک شخص عاقل بھی ہے, بالغ بھی ہے, آزاد بھی ہے, مسلمان بھی ہے, اور مال بقدر نصاب اس کی ملک میں بھی ہے, اس کے قبضے میں بھی ہے, حقیقتاً حکمن اس کے قبضے میں بھی ہے, اس کا وہ مال دین قرض وغیرہ سے بھی فارغ ہے, اور اسی طرح اس کا وہ مال حاجت اصلیہ سے تعلق رکھنے والی اشیاء سے بھی فارغ اور زائد ہے, اور وہ مال مال نامی بھی ہے. اب یہ 9 شرائط پائے جانے کے ساتھ ساتھ جب دسویں شرط پورا سال اس حالت میں گزر گیا,
صحیح,
تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی, اور وہ زکوٰۃ ہے پورے مال کا, جو بھی مال نصاب ہے اس نصاب کا 40% جس کو 2.5% بھی ہم کہتے ہیں. تو یہ اگر بندہ اس طرف ذہن لگ کے سوچے کہ 100 روپے میں 2.5 روپے, تو یہ 2.5 روپے تو ہم بچے بھی نہیں لیتے,
صحیح بات.
2 روپے میں بچے بھی خوش نہیں ہوتے,
صحیح.
5 روپے بھی بچے بساو کا اس پہ بھی ناراض ہو جاتے, بلکہ فقیر بھی 2 روپے پہ وہ ناراض ہو کے ہی جاتا ہے, دعائیں شاید نہ دیتا ہوں. تو پورے مال میں 2.5%, 100 روپے میں 2.5 روپے.
ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ سال یہاں انگریزی ہے, یہ قمری یعنی جو اسلامی مہینوں کے سال ہے. اچھا, دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو جس کو دیکھو اس کی جو ہے نا زکوٰۃ, وہ کہتا ہے میں رمضان ہے. تو ایک تو جو ہے نا وہ اب کچھ لوگ پہلی رمضان کرتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ پہلی رمضان کو اتنا وہ پورا حساب کتاب کر لیا, اب پورے سال بانٹتے رہتے ہیں. یہ 2-3 سوالات اس میں پیدا ہوئے. سب سے پہلے تو فرمایا کہ یہ سال یعنی جنوری فروری یا محرم سفر,
تو اس کے اندر اسلامی مہینے بچہ بچہ جانتا ہے کہ اسلامی مہینے یہ جنوری فروری نہیں ہے, یہ انگریزی ہیں,
ٹھیک.
ہمارے اسلامی مہینے ہیں محرم, سفر, ربیع الاول, ربیع ثانی, یہ شروع ہوتے ہوتے اس کے بعد پھر اختتام ہوتا ہے ذوالحجہ پر. تو محرم سے شروع اور ذوالحجہ پر ختم. تو یہ اسلامی مہینے جو 12 ہیں, ان 12 مہینوں میں جو چاند کے ذریعے سے مہینے کی تبدیلی ہوتی ہے, چاند دیکھا جاتا ہے, اس کے بعد پھر چاند دکھتے ہی پہلی شب شروع ہوتی ہے, تو یہ جو 12 مہینے ہیں ان 12 مہینوں کے مطابق ایک سال یہاں پر مراد ہے, نہ کہ انگریزی کا سال کہ جس کے 365 دن ہوتے ہیں. اسلامی سال کے اندر 10-11 دن کا فرق رہتا ہے کہ اسلامی سال جلدی ختم ہو جاتا ہے.
صحیح.
تو یہاں پہ جب فرمایا گیا کہ دسویں شرط ہے کہ سال کا پورا گزرنا,
جی جی,
تو یہاں پہ اسلامی مہینے مراد ہیں جن کا تعلق چاند سے ہوتا ہے.
ابھی یہ سال کی کیا کریں, یعنی تاریخ کوئی آسان ایسا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتا دیں کہ امت کی ایک بہت بڑی اکثریت ہے کہ جس نے اپنی تاریخ ہی مقرر نہیں کی.
جی,
کہ جیسے کہ نماز ہونے کی تاریخ یہ بعض اوقات یاد نہیں ہوتی, فرض ہونے کی تاریخ یاد نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, ایک بتا دیا گیا کہ بھائی اس تاریخ میں وہ ہے, وہ تاریخ یاد نہیں کرتے. اللہ کرے وہ شعور آتا, یاد رکھا جاتا, سارے معاملات ہوتے. یعنی آپ کو جو پہلے کہا گیا نا کہ اپنی اولاد کو بٹھا کے دکھائیے کہ جو غلطیاں آپ کر چکے ہیں وہ مزید نہ کریں. اب انہوں نے تاریخ نہیں رکھی, اب وہ نکالتے ہیں پہلی رمضان کو, اب کیا یہ درست ہے شرعی طور پر؟
دیکھیں, یہ تاریخ رکھنا جو آپ جس انداز میں سوال کر رہے ہیں, اس سے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی شادی بیاہ کی تاریخ مقرر کرنا.
جی,
ٹھیک. تو زکوٰۃ کے اندر ایسا نہیں ہے.
صحیح.
کہ ہم سال میں ذہن پہ زور دیں بس کون سا مہینہ ہمارے لیے بہتر رہے گا, فقیروں کا آنا جانا کس مہینے میں زیادہ ہوتا ہے.
صحیح.
تو اس لیے ہم یہ والی تاریخ مقرر کر لیتے ہیں, یا اپنا حساب کتاب کلوزنگ کرنے کا یہ والا مہینہ ہمیں سوٹ کرتا ہے. تو اس یہ مقرر کرنا نہیں ہے.
صحیح.
سال پورا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت آپ کے ملک میں کوئی مال نصاب کے برابر مالیت کا آ گیا,
ٹھیک
ہے, وہ ان سب شرائط کے مطابق آیا.
صحیح.
کہ وہ حاجت اصلیہ سے بھی زائد اور قرض وغیرہ سے بھی فارغ ہے, مال نامی ہے, تو آپ کی ملک میں آتے ہی سال شروع
ہو گئے.
مثال کے طور پہ آپ کو کہیں سے 40,000 روپے گفٹ آ گئے,
ٹھیک ہے,
ابھی آپ کی ہر طرح سے ضرورت سے فارغ ہے,
فارغ ہے,
آپ پہ قرض وغیرہ بھی نہیں ہے, جو ہے تو وہ اس کو ادا کرنے کا الگ اتنا نہیں ہے. اب یہ 40,000 روپے کی رقم آپ کے پاس آ جاتی ہے آج کی تاریخ میں.
صحیح.
آپ کو 19 شعبان المعظم کی شب 10:30 بجے 40,000 روپے مل گئے. اب یہ 40,000 روپے اب آئندہ جب سال آئے گا 19 شعبان یہی ٹائم 10:30 آپ کا سال پورا ہو گیا. یعنی اس کا یہ نہیں ہے, اب مثال کے طور مجھے اگر کہیں سے ملتا ہے 50,000 روپے کل 20 شب 10:30 بجے, تو میرے لیے یہ سال ہوگا.
اچھا, اب کسی کو یہ یاد نہ ہوا ہو کہ کب اس کے پاس ایسی اتنی رقم آئی کہ وہ مالی کے نصاب کا وہ ہو گیا. جیسے مثال کے طور پہ کوئی نوجوان ہے, وہ اپنی وہ سمجھے کہ لائف سے ہوتا ہوا آیا, پڑھا لکھا پریکٹیکل لائف میں آیا, کچھ اس نے کاروبار کیا, یا کسی کو پہلی سیلری ملی, کچھ وہ قرضہ تھا وہ دیا, آخر میں بیچ میں کسی ٹائم پر وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے, اب وہ وقت اسے یاد نہیں ہے, تو کیا شریعت میں اس کی کوئی گنجائش ہے کہ
شریعت مطہرہ کے احکام میں, شریعت مطہرہ کے احکامات میں ایک ہے عزیمت اور ایک ہے رخصت. اسی طرح شریعت مطہرہ جہاں انسان دشواری کا شکار ہوتا ہے اس کے لیے آسانی کا راستہ بھی رکھتی ہے. تو اگر کسی کو اپنے صاحب نصاب ہونے کا کوئی مہینہ یاد نہیں آ رہا, اس نے جہالت کے اندر یہ سب ناواقفیت میں وقت گزار دیا, سیکھا نہیں, اب اس کو شور ملا دعوت اسلامی کی برکت سے, نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے, کہ زکوٰۃ میں بھائی یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ سال آپ کی ابتدا کب ہوئی,
صحیح,
تاکہ جب وہ سال کی انتہا ہو تو آپ کو زکوٰۃ دینا لازم ہو جائے. اس کا تعلق نہ رمضان سے ہے, نہ شوال سے ہے, نہ محرم سے ہے, کسی مہینے سے نہیں ہے.
صحیح.
ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے تو زکوٰۃ کا آغاز بھی محرم سے ہی ہوگا.
صحیح.
ایسا نہیں ہے, 12 مہینے میں کسی بھی مہینے اور کسی بھی ہفتے کسی بھی تاریخ میں صاحب نصاب ہونے کے حوالے سے, زکوٰۃ کے حوالے سے سال شروع ہو سکتا ہے. تو اگر کسی کو اپنا وہ دن مہینہ یاد نہیں ہے, تاریخ یاد نہیں ہے, ظن غالب کرے, قوی گمان کرے, زور دے, اپنے کچھ ماضی کی یادداشتیں ان کو کھنگالے, ٹھیک ہے, یعنی پیچھے جانے کے جو بھی رستے ہو سکتے ہیں. مثلا میں نے یہ کاروبار جب اپنایا, تجارت شروع کی, تو کون سا سن تھا,
صحیح,
ٹھیک ہے, یہ یاد کرے, شادی سے پہلے, شادی کے بعد, کس کی شادی ہوئی تھی, کب ہوئی تھی, کس طرح, کب میں نے میرے پاس یہ مال آیا تھا، اس طرح اپنے ذہن پہ زور دے گا نا، تو ممکن ہے کہ 100% نہ صحیح تو 90-80-70% وہ قریب قریب پہنچ جائے گا. کہ اب وہ اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ محرم سفر یہ تو یاد ہی نہیں ہوتا ہمارے تاجر کاروباری حضرات، ان کا وہ انگلش مہینے چل رہا ہو تو لکھت پڑھت. لیکن گھبرائیں نہیں، یہ اس انگریزی تاریخوں اور سالوں کو آپ قمری مہینوں کی تاریخیں اور مہینے وہ آپ کو مل سکتی نیٹ وغیرہ کے ذریعہ. ہمارے علم و توقید کے اسلامی بھائی ہیں ان سے اس بارے میں مدد لی جا سکتی ہے کہ مجھے بتا دیں کہ سن 2000 کے اندر میں نے کاروبار شروع کیا تھا جنوری میں اسلامی مہینہ کون سا تھا. انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے، انشاءاللہ بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی. اور ہو سکتا ہے کہ ان کے کوئی کاغذات ہوں، کوئی ان کا پیپر ورک ایسا ہو جو ان کو مل جائے اور ان کو سال
ساتھ بل بکس ہوتی ہے کوئی نکل. اچھا حضرت ایک سوال ابھی یہ مجھے بتایا ثاقب بن خان نے، وہ یہ کہ بالفرض کسی کی تاریخ کسی نے زور دیا اور ابھی ہو سکتا ہے کہ اس کو پتا چلا ہو کہ بھائی وہ مہینہ ربیع الاول کا تھا، اب وہ رمضان کا انتظار کرے کہ اس میں زکات نکالوں گا یا ربیع الاول میں ہی دے دے.
دیکھیں ربیع الاول میں اگر اس کو اچھی طرح سے یا تو یقین یا ظن غالب یعنی قوی گمان اس کو ہو چکا ہے کہ میرے زکوٰۃ کے اعتبار سے سال کی ابتدا انتہا ربیع الاول میں ہوتی ہے،
صحیح.
اب ربیع الاول گزار چکا ہے، سال پورا ہو چکا ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر لازم ہو چکی ہے. اب یہ چاہتا ہے کہ میں ماہ رمضان میں دوں تاکہ مجھے ثواب بھی زیادہ ملے،
صحیح.
تو 6 مہینے ماہ رمضان مبارک اور ربیع الاول میں تقریباً 7 مہینے کا فرق آ جاتا ہے،
6-7 مہینے کا. جی
تو اب یہ 6 مہینے 7 مہینے تک گناہ گار ہوگا.
اللہ
جب زکوٰۃ فرض ہو گئی تمام شرائط پائے جانے کی صورت میں، اب زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا گناہ، ٹھیک ہے. اور اب جتنی تاخیر کرے گناہ گار ہوتا رہے گا.
یہ تو آپ نے فرمایا، اب یہ تو مثال کے طور پہ کس نے کہا نہیں ماشاءاللہ میں نے آج سلسلہ دیکھا اور بڑا کچھ سیکھنے کو ملا، میرا اتنا مال اور میری 1,00,000 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، اور اس نے پہلی رمضان کو 1,00,000 روپے الگ بھی کر دیے یا الگ اکاؤنٹ بنا دیا، اور اب وہ ہیں کہ الگ رکھے ہوئے ہیں، مگر اب یہ کیا کہ ٹھیک ہے رمضان میں بانٹے 70,000، عید کے دن جوش میں آ کے بانٹ دیے 5,000، یہ 75 ہو گئے. اب 25 ہیں تو بکرا عید میں کوئی ضرورت مند آ گیا تو اس کو دے دیے، ارے فلاں 2 مہینے بعد وہ اس کی شادی ہے اس کو دینا ہے تو اس کو 10,000 دے دیے. یوں کر کے وہ اگلے پورے سال کے اندر جو ہے یہ 1,00,000 روپے زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں، کیا یہ صحیح؟
نہیں، اس طرح بھی زکوٰۃ جب آپ کا مال شریف فقیر کے ہاتھوں میں جائے گا نا تب زکوٰۃ ادا ہوگی،
صحیح.
یہ کہ 1,00,000 روپے زکوٰۃ بنتی ہے وہ 1,00,000 روپے الگ ایک جگہ اکاؤنٹ میں ڈال دیا، زیڈ اکاؤنٹ میں ڈال دیے اور 10-20-5-10 یوں کر کر کے نکالتے رہتے ہیں. یوں اگر مہینوں تک سلسلہ جائے گا تو جب تک 1 روپیہ بھی زکوٰۃ کا باقی ہے نا اس کی تاخیر کی وجہ سے گناہ گار ہوگا. سال پورا ہوتے ہی اب اس کی ادائیگی میں جلدی کریں،
صحیح.
ٹھیک ہے، آسان طریقہ جو امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے اور ان مسلمانوں کو جو ماہ رمضان میں زکوٰۃ دینے کے خواہش مند ہیں کہ ثواب زیادہ ملے گا، تو ثواب بھی زیادہ ملے اور تاخیر کا گناہ بھی نہ ہو. تو امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اس کا طریقہ یہ فرماتے ہیں کہ ایڈوانس زکوٰۃ کی طرف آ جائیں. مثلا اگر کسی کے اوپر محرم میں سال شروع ہوتا ہے، محرم کے 10 محرم کو سال پورا ہوتا ہے، اب 10 محرم پہ زکوٰۃ لازم ہو گئی، اب یہ ماہ رمضان میں اب زکوٰۃ نکالنا شروع کرے گا تو 6-7 مہینے تک یہ گناہ گار ہوتا رہے گا. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ 10 محرم کو جتنی بھی زکوٰۃ بنتی ہے
وہ نکال
کے غریبوں مستحقوں میں تقسیم کر دیں
اسی دن،
ٹھیک ہے، اس دن دے دیں. اب جب ماہ رمضان 6-7 مہینے بعد تشریف لائے، اب ماہ رمضان مبارک میں زکوٰۃ کی رقم جو آئندہ 10 محرم الحرام کو اس کا لازم ہوگی، تو آئندہ 10 محرم الحرام کو لازم ہونے والی فرض ہونے والی زکوٰۃ کی اماؤنٹ یہ ماہ رمضان میں کچھ کر کے 2-5-10 جتنا جو حاجت مند آتا رہا اس کو دیتا رہے یہاں تک کہ 10 محرم الحرام آنے تک. یہ اب جو سلسلہ وار صدقات خیرات زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا رہا، اس تمام تر زکوٰۃ کی اماؤنٹ جو 10 محرم تک اس نے دے دی ہے اس کو کاؤنٹ کرے. مثلا اس نے 80,000 روپے ماہ رمضان میں دیے اور 20,000 روپے یہ محرم کی 10 تاریخ آنے تک اس نے مزید دے دی 1,00,000 روپے یہ زکات میں دے چکا ہے. اب جب اس نے اپنے سارے مال کی کلوزنگ کرے گا اور یہ دیکھے گا کہ مجھے قرضہ کتنا ہے یہ کتنا ہے وہ سب چیزوں سے فارغ کر کے اب نیٹ اماؤنٹ وہ جس پہ اس کے اوپر زکات لازم ہوتی ہے, اب اس نے غور کیا کہ مجھ پر 1,20,000 روپے زکات بن رہی ہے.
صحیح.
تو 1,00,000 یہ دے چکا ہے.
ٹھیک.
اب اس کے اوپر کتنا باقی ہے؟
20,000
روپے باقی ہیں. 20,000 روپے فوراً 10 محرم ہوتے ہی
دے دے,
اپنا زکات سے فارغ ہو جائے. اس طرح کیا ہوگا, ماہ رمضان المبارک کی برکتیں بھی حاصل ہوتی رہیں گی کہ اس میں نیکیوں کے درجات بڑھ جاتے ہیں. ایک نیکی کا ثواب کئی نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے, فرضوں کا کئی گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے. تو اسی طرح راہ خدا میں خرچ کرنے کا ثواب بھی اس کو کثیر ملے گا. یہ کثیر ثواب حاصل کرنے کی حرص ہونی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ کا ارتکاب نہ ہو. کہ زکوٰۃ محرم میں فرض ہوئی, زکوٰۃ کی ادائیگی شعبان 15 شعبان کو زکوٰۃ دینا لازم ہو چکی ہے, لیکن مسجد 15 دن لیٹ کر رہا ہے.
صحیح.
15 دن کی تاخیر بھی کیوں؟
صحیح بات.
یہ اس کو یوں کر لے کہ 15 شعبان کو جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ ادا کر دے, اب ماہ رمضان میں آئندہ 15 شعبان کو جو زکوٰۃ بنے گی اس کے حساب سے یہ زکوٰۃ دیتا رہے پورے سال. 15 شعبان کو کیلکولیٹ کرے کہ کتنی زکات دے چکا ہے. اگر 15 شعبان کو 1,20,000 روپے زکات بنتی ہے, اب تک اس نے 1,00,000 دیے, 20,000 اور دے دے. اور اگر ایسا ہوا بائی چانس کہ اس کے اوپر زکات بنتی ہے 80,000 اور یہ پورے سال میں دے چکا ہے 1,00,000 روپے, تو فقہائے کرام فرماتے ہیں جو 20,000 روپے زیادہ ہیں یہ آئندہ سال کی زکات میں بھی ایڈ کر سکتا ہے.
کیا بات.
یعنی 80,000, 15 شعبان کو 80,000 زکات بنتی تھی, 80,000 دے چکا, 20 تو زیادہ گئے, یہ آئندہ کی 15 شعبان کے اندر کاؤنٹ کر لیں.
کتنی آسانی ہے میٹھے اسلام بھائیوں. اور یہاں میں ایک بات عرض کر کے پھر آپ کی کالز لیتے ہیں. آپ کی کالز بہت لیٹ ہو گئی ہیں, اس کے لیے معذرت خواہ ہیں, مگر معاملات آپ کے سامنے. ایک واقعہ آپ کو سناؤں کہ آج سے کچھ 4-5 سال قبل, وہ سال مجھے یوں یاد ہے کہ رمضان المبارک میں میری والدہ وصال فرما گئی تھی 16-17 رمضان کو. 7 رمضان کو ہم امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں فجر کی نماز میں ہم حاضر تھے اور دعا کروائی کہ آپ دعا کریں کہ ہم عطیات جمع کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں, اللہ کامیابی دے. تو امیر علیہ سنت نے ہمیں ایک بات سمجھائی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد, کہا کہ دیکھو بیٹا, پیسے تو لاتے ہو, زکوٰۃ فطرہ جمع کرتے ہو, مگر کیا ان کو شرعی احکام بھی سکھاتے ہو؟ تو میں کہا شرعی حکم تو یہ کہ زکوٰۃ دی جائے تو وہ کرتے ہیں, مطلب اجتماع کی دعوت. بولے نہیں, آپ ان کو سمجھاؤ کہ آپ جن کے پاس عطیات لینے جاتے ہیں انہیں سمجھائیے, دیکھیں آپ سب کے لیے بھی ضروری ہیں. کہا کتنوں کو آپ یہ پائیں گے کہ انہوں نے رمضان میں نکالی, اب پورا سال یہ زکوٰۃ چلائیں گے اور زکوٰۃ کی تاخیر کا گناہ جو ہے نا ان کے سر پہ یہ سمجھے کہ رہے گا. انہیں یہ سمجھائیں کہ جو حضرت نے طریقہ بتایا ایڈوانس زکوٰۃ نکالنے کا, اس طرح کر دیں, 1 سال جو ہے نا وہ پیٹ پر پتھر باندھنا ہے اور بقایا جو ہے نا وہ تمام معاملات سیٹل ہو جائیں گے اور اس کی برکتیں بھی وہ دیکھیں گے. اچھا, دوسری بات امیر علیہ سنت نے فرمائی کہ جب آپ ان کو یہ بات کہیں گے نا تو یہ بھی کہیے گا کہ یہ نہیں کہ اب ہمیں ہی آپ زکوٰۃ دے دیں, آپ کو جن کو زکوٰۃ دینی ہو دیں مگر اپنے فریضے سے ادا ہو جائے. ہم آپ کو یہ شرعی مسئلہ بتانے کے لیے. آپ یقین کیجئے شریعت پر عمل میں ایسی کامیابی ملی کہ وہ 8-10 دن بعد مطلب والدہ کے مطلب طبیعت ناسازی اور وصال فرما گئے, پھر اس کے فوراً بعد اعتکاف بیٹھ گئے. عید کے بعد ہم پرچیاں دینے کے لیے سب کو کہے کہ یہ آپ کی زکوٰۃ جمع ہو گئی, اس کی پرچیاں. اور امیر علیہ سنت نے ہمیں اس مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے اور یہ جو ہے نا یہ معاملہ ہے, تو کہیں آپ بھی اس میں مبتلا تو نہیں ہے, تو اس کو صحیح کر لیجئے. آپ یقین کیجئے الحمدللہ امیر علیہ سنت کے انفرادی اجتماعی کوششوں سے ایسا ایک خوف خدا کا معاملہ ہو چکا ہے کہ ہاتھوں ہاتھ لوگوں نے حساب کیے, ہاتھوں ہاتھ. دیکھیے شریعت کا مسئلہ بتایا, اس میں کامیابی بھی ملی کہ چیکس بھی ہمیں ملے, ہم نے وہ بھی چیکس یہاں پر لا کر جو ہے نا مدنی مرکز میں جمع کروائے. حتیٰ کہ ایک آفس میں ہم گئے, وہ باپ بیٹے بہت اچھا کام کرتے ہیں, وہ باپ بیٹے سب بیٹھے اور کہا کہ یہ معاملہ ہے تو ہمارا تو بہت حساب کتاب باقی ہوگا. انہوں نے 15-20 منٹ لگائے اور ایک بڑا چیک جو ہے نا وہ ہمارے حوالے کیا اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور ہمیں شکریہ کہہ رہے تھے, یار آپ آتے ہو بتاتے ہو تو دیکھو یہ ہو جاتا ہے, بس اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے. اتنے میں بیل بجی, وہ کیمرہ سے دیکھا کہ کوئی شخص ہے, تو یہ سب کے سب خاموش اور حیرانگی کی صورت میں ہم بیٹھے دیکھ رہے تھے. وہ شخص آیا اندر, خاموشی سے آیا, چیک دیکھ کر کچھ چلا گیا. اب یہ خوش ہو گئے سارے کے سارے اور ایک دوسرے کو دکھانے لگے کرنے لگے. ہم نے کہا خیریت کیا معاملہ ہوا؟ کہا دیکھیں آپ یہ زکات جو ہماری تاخیر سے ہم دے رہے تھے اس کی وجہ سے ہماری ایک پارٹی کے پاس اتنے اتنے لاکھ روپے پھنسے ہوئے تھے, ابھی یہ آپ کو ہم نے پیسے دیے اور وہاں سے جو ہے نا وہ اس کی رقم آئی اور وہ فوراً پتا کیا فون پر کہ بھائی آن لائن کرا اور پیسے پڑے ہوئے ہیں اور یہ کہا کہ ہمارے پاس پیسے بھی آ گئے اس کے. تو یہ بتائیے یہ زکات ادا کرنے کا یعنی یہ سامنے سامنے فائدہ دنیا کے اندر جو ہے نا وہ مطلب ہم دیکھ رہے ہیں. لہذا زکات دیں اور وقت پر زکات دیں, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی بے شمار برکتیں ملیں گی. آپ کے اب فوراً سوالات شامل کرتے ہیں. جی جتنی کالس چلانی ہے وہاں سے چلا دیجئے, لکھ لیتے ہیں باری باری سب کے جواب. پانچ کالس. ٹھیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
باب المدینہ سے دارالفتاح علیہ سنت میں سوال ہے, کسی شخص کے پاس نصاب ایک چیز سے مکمل نہیں ہوتا, مثال کے طور پر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے, 5 تولے سونا ہے اور پیسے کے علاوہ روپے کے علاوہ اس کے پاس کوئی نصاب کی کوئی اور صورت بھی موجود نہیں ہے, تو کتنی رقم ہونا نصاب کو پورا کر دے گا, یعنی کتنے ہزار یا کتنے سو رقم ہو تو وہ 5 تولے سونا جو نصاب بن جائے گا تو اس سے زکات لازم آ جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دوسرا سوال.
جی میرا نام فیصل ہے, مجھے پوچھنا تھا کہ پروویڈنٹ فنڈ پہ زکات دینی ہوتی ہے کہ نہیں, پروویڈنٹ فنڈ پہ زکات ہوتی ہے کہ نہیں؟ نہیں, جو پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے نا جو آپ کی تنخواہ میں سے کٹتا ہے, جمع ہوتا ہے کسی آرگنائزیشن کے پاس, اس پہ زکات کیونکہ وہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہوتا ہے, اس پہ زکات ہوتی ہے کہ نہیں, یہ پوچھنا تھا.
ٹھیک ٹھیک. تیسرا سوال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں سید محمد اکرم شاہ عطاری مدینہ پور ضلع لودرا سے بول رہا ہوں. حضور میرے پاس 4 تولے سونا ہے تو اس پہ زکات کتنی بنتی ہے؟ نقدی صرف 20,000 روپے.
20,000 نقدی اور 4 تولے سونا والا, 4 تولے سونا. ٹھیک ہے, ابھی بتا دیں.
میرا نام محمد طارق عطاری ہے, میں کراچی باب المدینہ سے بات کر رہا ہوں. مجھے زکات کے بارے میں یہ پوچھنا تھا کہ میرا ایک کاروبار تھا تو میں نے پچھلے مہینے اپنے بھائی کو وہ کاروبار دے دیا, اب نہ میں نے مطلب جو کاروبار ہے اس کا جو پیسے اماؤنٹ ان کی طرف چلی گئی ہے تو اس کے اوپر زکات اب کون دے گا جبکہ وہ پچھلے سال سے اب تک میرے پاس تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زکات کون دے گا, بھائی یا یہ خود, جبکہ پچھلے مہینے یہ اپنا کاروبار پچھلے مہینے کاروبار دے چکے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. زہر جی آخری سوال سنو.
یہ زہر احمد کراچی سرجانی ٹاؤن. میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک جاب کرتا ہوں, اس میں سے پیسے بچا کر ڈی سی بھرتا ہوں اور تقریباً مہینے سال کے میرے ڈی سی کے پیسے ہو جاتے ہیں تقریباً 1,44,000 روپے. میں بھرتا اس لیے ہوں کہ مجھے اس کو جمع کر کے مجھے اپنا گھر بنانا ہے, تو میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ پر اس کی زکات ہوگی تو کتنی ہوگی اور مجھے اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے؟
ٹھیک ہے چلو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انٹرسٹنگ سوالات ہیں. فہیم بھائی باب المدینہ سے, 7.5 تولہ سونا پورا نہیں ہے, 5 تولہ سونا, تو اب مزید کتنی رقم ہو کے زکات ہوگی؟
یہ جو ہم نے سلسلے کے شروع میں کہا تھا نا نصاب کی مقدار,
جی
مال بقدر نصاب ملک میں ہو,
صحیح,
تو اس میں چاندی کا ایک الگ نصاب ہے 52.5 تولہ, سونے کا 7.5 تولہ سونا. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سونا ہمارے پاس ہے لیکن پورے نصاب کے برابر نہیں ہے, چاندی ہے نصاب کے برابر نہیں ہے, ہیں دونوں قسم کے مال.
صحیح.
مثلاً 10 تولہ چاندی ہے.
صحیح.
اور 1 تولہ سونا ہے.
صحیح.
تو 1 تولہ سونا یہ 48,200 روپے کا آ رہا ہے.
ٹھیک ہے.
اور 10 تولہ چاندی, اسے 1 تولہ 720 روپے, 7,200 روپے کی 10 تولہ چاندی ہوگی. اب 7,200 اور جمع کریں 48,200 تو یہ تقریباً 55,400 روپے بنے. تو جب 55,400 روپے کی مالیت کو ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ 55,400 روپے اتنی اماؤنٹ ہے کہ جس میں چاندی کی جو نصاب کی مقدار ہے مالیت ہے وہ پوری ہو جائے؟ تو چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی اس کی ٹوٹل اماؤنٹ بن رہی ہے 37,800 روپے
آج کے حساب سے
ٹھیک ہے. اور ہماری اس مثال کے اندر 10 تولہ چاندی اور 1 تولہ سونا اس کی اماؤنٹ بن رہی ہے 55,400. یہ 55,400 یہ تو چاندی کی 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کی مالیت سے زیادہ ہے. تو ایسی صورت میں اس اسلامی بھائی پہ زکات لازم ہوگی. یعنی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ 52.5 تولہ چاندی ہونے کا انتظار اس وقت کریں گے, یعنی جب تک زکات لازم نہیں ہوگی, جب تک 52.5 تولہ چاندی نہ ہو جائے, یہ حکم اس وقت ہے جب آپ کے پاس صرف اور صرف چاندی ہے, چاندی کے علاوہ کوئی اور مال زکات کا آپ کے پاس نہ ہو. اور کوئی مال کرنسی, اور کوئی مال سے مراد روپے, پیسے, کرنسی, پرائز بانڈ, سونا, مال تجارت. اگر یہ چیزیں دیگر اموال زکات نہیں ہے, صرف چاندی ہے, تو جب تک یہ 52.5 تولہ نہیں ہوگی زکات لازم نہیں ہوگی. اسی طرح آپ کے پاس 7 تولہ سونا ہے, لیکن 7 تولے سونے کے علاوہ اور کوئی مال ایسا نہیں ہے جس پہ زکات لازم ہوتی ہو, مثلا چاندی بھی نہیں ہے, روپے پیسے بھی نہیں ہے, پرائز بانڈ بھی نہیں ہے, مال تجارت بھی نہیں ہے, اس کے علاوہ بقیہ مال ہے, اموال زکات میں سے کوئی اور مال نہیں ہے, تو جب تک یہ 7.5 تولہ نہیں ہوگا زکات لازم نہیں ہوگی. لیکن ایسے افراد کے جن کے پاس اور مال زکات نہ ہوں, یہ شاید باید ہی پائے جاتے ہیں.
مثال کے طور پہ ایک میں کوشچن کرتا ہوں, جیسے یہ بھائی نے کہا کہ 5 تولہ سونا, آپ فار ایگزامپل ہم 50,000 روپے تولہ لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک موٹا حساب, تو یہ 5 تولہ ہو گیا 5,000 × 25, 2.5 لاکھ روپے کا سونا. اب اوپر اگر 100 روپے ہو تو 1,000 روپے ہو تو
اب ان کے پاس 5 تولہ سونا ہے, ٹھیک ہے, نصاب کو نہیں پہنچ رہا, لیکن ان کے پاس اس سونے کے علاوہ وہ مال بھی ہے جس مال پہ زکات لازم ہوتی ہے.
اچھا, اگر وہ مال ہو تو,
وہ مال ہو تو اب کیا کریں گے؟ جیسے 100 روپے آپ نے مثال دی, یا اس کے پاس 100 روپے والا بونڈ ہے, 200 روپے والا بونڈ ہے, ٹھیک ہے, یا اس کے پاس چاندی کے کچھ زیورات ہیں, تو اب ہم سونے اور چاندی کے ٹوٹل اماؤنٹ معلوم کریں گے, کہ 2.5 لاکھ کا سونا ہے, چاندی 10,000 روپے کی ہے, تو 2,60,000 روپے ہو گئے, مزید روپے پیسے اور بونڈ یہ 10,000 کے ہیں, 2,70,000 روپے ہو گئے. تو 2,70,000 روپے کا یہ 2,70,000, یہ اگرچہ سونے کے نصاب کی مالیت تک نہیں پہنچ رہے, لیکن اتنی مالیت میں چاندی کا نصاب بن جاتا ہے, اس لیے اس کے اوپر زکات لازم ہوگی.
ٹھیک,
یہی سوال ہمارے ایک اور تیسرا جو سوال تھا
جی,
وہ بھی اسی نوعیت کا تھا, کہ 4 تولہ سونا ہے اور 20,000 روپے,
20,000 روپے,
تو اب 20,000 روپے یہ اگرچہ اکیلے چاندی کے نصاب کو پورا نہیں کر رہے, 4 تولہ سونا یہ اگرچہ سونے کے نصاب کو اکیلا پورا نہیں کر رہا, لیکن اگر سونے کو لیں تو روپے زکات کا مال موجود ہے,
ٹھیک ہے,
اگر ہم روپے کو لیں تو اس کے مد مقابل سونا یہ مال زکات موجود ہے, تو جب کوئی بھی مال اکیلا نصاب تک نہ پہنچے اور دوسرا مال زکات والے مال میں سے موجود ہو, تو ہم ان کی مالیت جمع کر کے غور کریں گے کیا سونے یا چاندی کسی ایک کے نصاب کی مالیت جتنی بنتی ہے اس کے برابر یا اس سے اوپر اس کی مالیت بن رہی ہے. تو 20,000 کو 4 تولہ سونے سے ملائیں گے تو یہ 2 لاکھ تک پہنچ جائے گا.
یہ دیکھیں, اگر لودھرا میں ہیں تو کچھ ریٹ آگے پیچھے آپ سمجھیں, اپنے یہاں کیا حضور
48,200 یہ آج کا ریٹ ہو سکتا ہے, اس میں بھی
کمی بیشی ہوئی ہو یا آپ کے یہاں زیادتی ہوئی ہو. آپ یوں سمجھیں, اگر اس کو فار ایگزامپل آپ 50,000 لیں تو 2 لاکھ کا آپ کا سونا ہوگا, 2,20,000 ہوگا. اب کمی بیشی آپ کریں گے بھی تو یوں سمجھیں آپ کے 2,00,000 - 2,05,000 کے درمیان آپ کی رقم بنتی ہے پکا, تو آپ کے اوپر 1,00,000 روپے کے 2,500, 2,00,000 روپے کے 5,000, اور اوپر جو یہ بھی آپ کی رقم جتنی ٹوٹل ہوگی آپ کل بازار سے پتا کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کی مثال کے طور پہ 2,20,000 آپ کی رقم بنتی ہے تو یوں سمجھے کہ 10,000 پہ 250, 500, تو یہ آپ کے ہو گئے تقریباً 5,055 روپے آپ پر زکات یہ ہوئی, جب آپ کے اوپر 2,20,000 روپے اگر آپ کی اماؤنٹ
ہو, یہ حاجت اصلیہ ضروریات
سے دین سے قرض سے فارغ ہو, ٹھیک ہے, جو ضروری جو یہ ہے اس کے حوالے سے. ٹھیک, اچھا دوسرا سوال تھا پروویڈنٹ فنڈ, یہ کام کاج کرنے والوں کا نکلتا ہے پھر یہ آخر میں ان کو دیا جاتا ہے اور اس طرح کے کچھ معاملات ہوتے ہیں؟
ہاں, تو اس طرح جیسے گورنمنٹ کے ملازمین یا پرائیویٹ کمپنیز وغیرہ کے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کی اصل تنخواہ سے کچھ رقم ڈیڈکٹ کی جاتی ہے, کٹتی ہے, اور اس کے اوپر اتنی ہی رقم یا قریب قریب اس سے ڈبل کچھ اور کمانی نے اس کے تو مزید اتنی رقم اور اس کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے. جب یہ فارغ ہوتا ہے, فارغ ہونے پر اس کی اپنی تنخواہ سے کٹنے والی رقم اور اضافی رقم جو کمپنی یا گورنمنٹ دیتی ہے
صحیح.
یہ اس کو دے دی جاتی ہے. تو وہ جو اضافی رقم ہے اس کا نام ہے پرائیویڈنٹ فنڈ.
پرووڈنٹ فنڈ,
تو پرووڈنٹ فنڈ اس کے اوپر پوچھا گیا کہ آیا اس کے اوپر زکات ہے
صحیح.
تو پرووڈنٹ فنڈ کی جو رقم ہے
صحیح,
یہ ہے سودی رقم.
پرووڈنٹ فنڈ کی رقم سودی رقم
جی. تو وہ سودی رقم جو ہوتی ہے اس کے 2.5% یا 40% حصہ اس میں سے نہیں دیا جاتا. سودی رقم کا حکم ہی یہی ہے کہ اگر کسی نے سود لے لیا تو اب یا تو جس سے لیا اس کو واپس کرے,
ٹھیک ہے,
اور اگر وہاں واپسی کا کوئی صورت نہیں بنتی
صحیح
تو پھر اتنی رقم صدقہ کرے مکمل
مکمل سے.
تو جو حرام مال ہے, یعنی یوں سمجھ لیں حرام مال, چوری کا مال یا اس طرح کے جو اموال ہیں جہاں ان کے بارے میں صدقے کا حکم ہوگا, تو اس صدقے کے اندر 40واں یا 10واں یہ نہیں, ٹوٹل 100% وہ ساری رقم صدقہ کرنی ہوگی.
اچھا, ایک مثال کے طور پہ ایک شخص فارغ ہوا, اس کو 1,00,000 روپے پروویڈنٹ فنڈ ملے, اصل 50,000 اس کے تھے خود کے
صحیح,
50,000 اوپر سے ملے, تو یہ مکمل 1,00,000 روپے دے دے یا 50,000 ہی جو اس کو, یعنی کیلکولیشن آپ کے سامنے آ جاتی ہے
جی,
یعنی یہ بالکل کیلکولیشن آ جاتی ہے کہ 50,000 آپ کے تھے, 50,000 آپ کو اوپر دیے گئے, تو وہ اپنے 50,000 تو رکھ سکتا ہے؟
یہ اپنے 50,000 تو اس کے اپنی ملک ہیں,
ٹھیک ہے,
جو ہر مہینے تنخواہ سے جتنے فیصد یہ کٹواتا تھا وہ اس کی ملک ہیں, وہ اس کو ملیں گے
صحیح,
ٹھیک ہے. رہا جو اس پہ اضافہ ہے وہ ہے سود
صحیح,
اور سودی رقم کا حکم یہ ہے کہ لے نہیں,
لے نہیں,
اگر لے لیا تو حکم یہ ہے کہ وہ سودی رقم مکمل طور پہ صدقہ کرنی ہوگی.
اچھا, اس میں کیا ثواب ملے گا؟
حکم شریعت پہ عمل کرنے کا ثواب ضرور ملے گا. اگر کسی نے معاذ اللہ ایسا سودی رقم لے لی ہے, توبہ کرے,
ٹھیک,
اور توبہ کے ساتھ ساتھ اس رقم کو صدقہ کرے,
صدقہ.
اب اس حکم شریعت پہ جو عمل کرے گا نا
جی, جی,
یہ تو شریعت کے حکم پہ عمل کرنے والا
مستحق کا ہوگا.
تو وہ جو وہ کہا جاتا ہے نا کہ صدقے کی نیت نہ کرے بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرے, تو اس کا مطلب یہ ہے جیسے میں اپنے مال کو رائے خدا میں خرچ کرنا چاہتا ہوں جو صدقے, زکوٰۃ, فطرہ یا خیرات کے ثواب احادیث میں آئے ہیں, میں ان کو سامنے رکھ کر پھر رائے خدا میں پیش کر رہا ہوں تاکہ مجھے ثواب ملے
صحیح,
اس ثواب کی نیت نہیں کرے گا,
اس ثواب کی نیت نہیں کرے گا,
یہ اس کی نیت کرے گا کہ مجھے شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے مال میں سے یہ خبیث حرام مال اپنی ملک سے جدا کر دوں
صحیح.
تو اس حکم شریعت پہ جو عمل کرے گا نا, اس عمل پر, اس فرمان پہ عمل پیرا ہونے کی برکت سے ثواب ملے گا, اس ثواب کا یہ مستحق ہے.
اچھا, آج کل یہ ٹرینڈ چل گیا ہے کہ اس قسم کی لوگ رقم ملتی ہے دے دیتے ہیں, کہتے ہیں مسجد کے لیٹرین میں کام آ جائے گی, یہ ٹھیک ہے؟
تو مسجد کے استنجا خانوں میں بھی اگر وہ یوز ہو رہی ہے تو وہ بھی تو اینٹ بلاک, وہ تو ناپاک نہیں ہے,
ٹھیک.
اور اس طرح یہ علم دین سے دوری کی وجہ سے عقلوں میں اس طرح کی سوچیں آتی ہیں کہ ہم استنجا خانے بنا دیں گے, یعنی ہمارا گندا پیسہ گندی جگہ, تو وہ آپ کا پیسہ جو تھلے والا اس کی اینٹیں آپ نے خریدیں, اس کی اینٹیں تو ناپاک نہیں تھیں
صحیح,
ٹھیک ہے. تو ایک پاک اینٹ میں پیسہ گیا آپ کا حرام, سیمنٹ خریدی وہ سیمنٹ کے اندر آپ کا پیسہ گیا وہ سیمنٹ تو پاک ہے. اسی طرح جو مزدور کام کر رہے ہیں ان کی تو محنت کر رہے ہیں, ان کو اجرت ان کا حق ہے. تو یہ سودی پیسہ استنجا خانوں میں خرچ کرنے والے اگر سوچا ہم گندی جگہ بنا رہے ہیں تو گندی جگہوں سے آپ خرید کیا رہے ہیں؟ اینٹ بلاک سریا
صحیح بات,
ٹائلز, لوٹے, نل, پائپ, یہ سب چیزیں تو حلال.
اور دوسرا یہ کہ وہ تو ایسی جگہ ہے کہ جہاں آدمی ویسے طہارت لیتا ہے, یعنی وہ ایک, یعنی اس سے وہ اپنی گندگی دور کرتا ہے. اب آپ اس جگہ پہ یہ کہیں کہ یار میں گندا پیسہ وہاں لگا دوں تو یہ
تو اس کی اصل لے. اگر کوئی یہ سوچ رکھتا بھی ہے تو اس کے لیے واضح اور دو ٹوک یہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ ایسا کرنے سے بھی وہ بری ذمہ نہیں ہوگا,
نہیں ہوگا,
اس پہ لازم ہے کہ یہ رقم صدقہ کرے,
صدقہ کرے,
شریف فقیر پہ صدقہ کر دیں. اب شریف فقیر کو دینے کے بعد کہہ دے کہ بھائی وہ فلاں مسجد کا استنجا خانے بن رہے ہیں, چاہیں تو آپ وہاں پہ خرچ کر دیں. اب وہ فقیر اگر خرچ کرے گا تو وہ خرچ کرنا جائز ہے.
ٹھیک ٹھیک. اچھا محمد طارق صاحب تھے باب المدینہ کراچی سے، کہ زکات کون کون، زکات یعنی اب کون دے گا بھائی کو؟ یہ اپنا ایک ماہ قبل سارا یعنی سمجھے کہ کاروبار دے چکے ہیں، اس طرح کے کاروبار چلتے کاروبار بھی دیے جاتے ہیں، اب یہ کچھ وضاحت انہوں نے نہیں کی کہ ان کا سال کب شروع ہوتا تھا کیا ہوتا تھا، اب یہ کہا کہ میں پچھلے ماہ دے چکا ہوں.
مثال کے طور پہ ان کو ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ رجب المرجب
صحیح
میں رجب المرجب کی 27 تاریخ کو
ٹھیک ہے
ان کا زکات کا سال شروع ہوتا تھا
جی
اور 27 رجب کو ان پہ زکات لازم ہوتی تھی
ٹھیک
اور ان کا یہ تجارتی مال یہ لاکھوں لاکھ کا ہے نصاب، کئی نصابیں بن رہی ہیں. اب یہ اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، رکھتے رکھتے 27ویں رجب المرجب کی تاریخ آئی، ان کی ملک میں مال تھا، ان کی ملک میں کاروبار تھا، تجارت تھی. اب جیسے شعبان المعظم کا مہینہ آیا، 15 شعبان المعظم کو انہوں نے اپنے بھائی کو وہ سارا کاروبار گفٹ کر دیا اور گفٹ کے جو بھی شرائط ہیں ہبا کے قبضہ وغیرہ جس کو کہتے ہیں باقاعدہ اس کی رعایت کرتے ہوئے اپنے بھائی کو مالک بنا دیا.
صحیح.
سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ پچھلے سال جو یعنی پچھلے مہینے 27 رجب کو جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ کون دے گا، میں یا بھائی؟
صحیح.
سوال ان سے ہی یہ ہے کہ 27 رجب المرجب کو جب وہ دن، لمحہ، سیکنڈ، منٹ جب آیا، اس مال کا مالک کون تھا، آپ تھے یا بھائی؟
صحیح.
اگر آپ تھے تو سال آپ کے اوپر پورا ہوا، آپ کو زکات دینی ہوگی. اور اب اگرچہ 15 شعبان کو بھائی مالک ہو چکا ہے،
صحیح ہے،
تو بھائی 15 کو مالک ہوا، بھائی کا سال 15 سے شروع ہوگا. اب آئندہ 15 شعبان المعظم ہوگی تو بھائی کا سال پورا ہو جائے گا. اب بھائی آئندہ 15 شعبان کو ان پہ زکات بنتی ہوگی تو وہ آئندہ سال کی دینے کے جواب دے ہیں. آپ 27 رجب المرجب کو جو زکات آپ پہ بنتی ہے وہ آپ کو دینی ہوگی،
ٹھیک.
لیکن اگر ان کے بھائی، چونکہ کاروبار انہوں نے اپنے بھائی کو گفٹ کر دیا، اب ان کا چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی وہ اپنے ان بھائی سے کہتا ہے کہ آپ کے 27 رجب المرجب کو آپ کی زکات کتنی بنتی ہے، کیلکولیٹ کرنے سے بھائی یہ 2.5 لاکھ روپے آپ کی زکات بن رہی ہے، تو میں دے دوں، چونکہ اب تو سارا گفٹ ادھر آ گیا نا. اب وہ کہتا ہے کہ اب میں آپ کی طرف سے وہ 2.5 لاکھ روپے زکات بنتی ہے، آپ نے نہیں دی، میں دے دوں. تو اب یہ ان کو اجازت دینے، ٹھیک ہے آپ دے دیں،
آپ کو میں اجازت دیتا ہوں.
جب آپ کو 1 کروڑ کا مال آپ کو ہم نے دے دیا تو 2.5 لاکھ اگر آپ ہماری طرف سے زکات ادا کر دیں تو بھی
مرحبا، ٹھیک ہے. اچھا آخری سوال تھا ظفر احمد بھائی کا باب المدینہ کراچی سے، کہ بی سی کے پیسے ڈالتے ہیں، 1,44,000 روپے انہوں نے بتایا، یعنی ماہانہ 12,000 روپے جمع کرواتے ہیں گھر بنانے کے لیے، انہوں نے پیسے رکھے ہیں، اب اس کی زکات کا کیا ہوگا؟
دیکھیں اس میں بی سی کا جو سلسلہ ہوتا ہے نا، اس میں مثال کے طور پہ اگر 12,000 روپے جمع کراتے آ رہے ہیں،
جی جی،
12 × 36 تین مہینے ہونے پر 36,000 روپے کی اماؤنٹ یہ جمع کرا چکے ہوں گے اور نصاب اس وقت بن رہا ہے 37,800. بل فرض ہم فرض کرتے ہیں 36,000، چاندی اور سستی ہو گئی، 36,000 روپے نصاب ہو گیا. تین مہینے کے اندر ان کے اتنی اماؤنٹ، چونکہ بی سی والی جو رقم ہوتی ہے وہ ضرورت سے زائد ہی ہوتی ہے، تبھی انسان بی سی میں دے دیتا ہے، تو 36,000 روپے ان کے بی سی جو ڈال رہا ہے اس کے پاس جا چکے ہیں اور نصاب کے برابر ہو چکے ہیں. تین مہینے ہونے پر ہی یہ ہوگا صاحب نصاب. اگر اور زاویے سے یہ رقم بالکل فارغ ہے، اس وقت اس زاویے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو سال پورا سال کا آغاز ہو گیا.
صحیح.
اب مزید یہ 12-12 جمع کراتے جا رہے ہیں کراتے جا رہے ہیں اور آئندہ یعنی 36,000 ہو چکے ہیں. اب ان کی ٹوٹل اماؤنٹ ہی میرے خیال میں 1,45,000 ہے.
جی جی.
تو سال پورا ہونے سے پہلے بی سی مل جائے گی نا. تو سال پورا ہونے سے پہلے اگر ان کی بی سی مل گئی اور یہ رقم انہوں نے مکان میں لگا دی، خرچ کر دی، اور جب مثال کے طور پہ 36,000 روپے جمع کرائے تھے 15 شعبان،
جی جی، آپ سمجھے شروع سے لے لیں کہ بھائی محرم سے جمع کروا،
محرم سے جمع کرائے تھے،
محرم میں جمع کرایا، سفر میں جمع کروایا، ربیع الاول میں وہ صاحب ہے نصاب ہو گیا، ٹھیک ہے نا.
اب اس صورت میں جب آئندہ ربیع الاول آنے سے پہلے ہی ان کو بی سی مل گئی، بی سی ملنے کے بعد انہوں نے مکان میں لگا دی، مکان تعمیر کروا دیا، تو وہ جو زکات کی رقم تھی وہ تو مکان میں حاجت اصلیہ میں لگ گئی،
چلے گئی، ٹھیک.
تو اب جب ربیع الاول آئے گا ان کے پاس کیا ہے؟ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو زکات نہیں ہے،
ٹھیک.
اور اگر ایسا ہے، بسا اوقات بہت سے لوگوں کی بیسیاں ہوتی ہیں وہ لاسٹ میں ہوتی ہیں، وہ جمع کراتے رہتے ہیں کراتے رہتے ہیں. تو مثلا آپ کی مثال کے مطابق محرم سفر ربیع الاول میں تیسری بیسی گئی نصاب کے برابر رقم چلی گئی. اب یہ پورے 12 ماہ تک پیسے جمع کراتے جا رہے ہیں اور اگلا ربیع الاول آ گیا ابھی بھی بی سی ان کو نہیں ملی.
صحیح.
اب جو ان کی اب جو ٹوٹل جتنی اماؤنٹ دے چکے ہیں
صحیح
اس اماؤنٹ پہ ان کو زکات دینی واجب ہو گئی. یعنی زکات کا وجوب ان کے اوپر ہو گیا لیکن شریعت کا ابھی مطالبہ ان کی طرف سے یہ نہیں ہے کہ زکات ابھی دو تاخیر کی وجہ سے گناہگار ہو گئے. یہ چونکہ قرض میں گئی ہوئی ہے رقم
صحیح
اور جو رقم قرض میں جا چکی ہوتی ہے کسی کو ہم نے قرض دیا ہوا ہوتا ہے اور وہ اموال ہماری ضرورت سے فارغ ہیں زکات کے اموال میں شامل ہوں تو جو مال ہمارا قرض میں ڈوبا ہوا ہے
صحیح
اس قرض والی رقم پہ زکات لازم ہوگی تو لیکن ادائیگی فی الفور ضروری نہیں ہے.
ٹھیک.
جب اس مال کا نصاب کا خمس پانچواں حصہ
صحیح
اگر ہمیں مل جاتا ہے تو ملنے کی صورت میں اب اس کا جو 2.5% حصہ ہوگا وہ ادا کرنا ہوگا. تو یہ تھوڑی سی گاڑی بحث ہو گئی ہے خمس والی.
اس کو آسان یوں کر دیتے ہیں کہ میں اگزامپل دیتا ہوں آپ بتائیے گا اگر کہیں غلطی کروں گا. یہ 12,000 جمع کروا رہے تھے سال پورا ہوا تو 1,44,000 ہو گئے. یہاں سلسلہ سٹاپ نہیں ہوا. محرم آئے دوبارہ 12,000 کروائے سفر میں بھی 12,000 کروائے ربیع الاول میں 12,000 کروائے. تو یہ 12,36 اور وہ 1,44,000 یہ بن گئے تقریباً 1,44,50 اور 1,80,000. اب یہ 1,80,000 پہ ان کی زکات ڈیو ہے.
بالکل
ٹھیک ہے. مگر ان پر 12 ربیع الاول کو ہی یہ دینا ضروری نہیں ہے
کیونکہ ابھی اماؤنٹ ہاتھ میں نہیں ہے.
وہ کہتا ہے بھائی بی سی جمع کرنے کے سب پیسے دے دیں گے میں آپ کو ربیع الثانی کے اندر یہ ربیع الاخر کے اندر یہ پیسے دے دوں گا. اب جب یہ آئی رقم آئی تو 1,80,000 پہ یہ زکات کیلکولیٹ کر لیں کہ یوں سمجھے کہ 1,00,000 پر 2,500 اور 80,000 پہ 2,000 تو 4,500 روپے زکات بنی یہ دے دیں اسے. ٹھیک. اچھا اب یہاں یہ جو مسئلہ ہے کہ مثال کے طور پہ اس کی 1,80,000 روپے کی رقم آنے والی تھی وہ 12 ربیع الاول کو نہیں آئی مگر یہ رقم یوں سمجھیے کہ 25 ربیع الاول کو 50,000 آ گئی.
قسط وار بھی بیسیاں
آتی رہتی ہیں کہ 1,80,000 بی سی والے کو دینے مگر اس نے کیا کیا کہ 5 دن بعد 50,000 دے دیے. اب یہ سمجھائیے کہ 50,000 پہ کیا اسی وقت زکات نکالے گا.
دیکھیں 50,000 تو چاندی کے نصاب سے بھی زیادہ ہے نا.
وہ تو زیادہ ہو گئی. ٹھیک ہے.
تو بات خمس کی چل رہی ہے.
اچھا وہ آدھے کی چل رہی.
50,000 جب ان کو رقم مل گئی نا تو 50,000 میں جتنا مال نصاب کا ہے اس نصاب کا 40واں حصہ تو ان پہ دینا لازم ہوگا.
جیسے مثال کے طور پہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم یہ 37,200 بن رہی اس کا خمس کیا ہوگا.
ہم اس کو فرض کر لیتے ہیں 40,000
40,000
اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے نا.
ٹھیک.
تو اس کا پانچواں حصہ بنے گا 8,000
روپے.
تو اگر ان کو 8,000 روپے مل گئے نا.
ٹھیک ہے.
تو 1,000 پہ جو 25 روپے زکات بنتی ہے.
ٹھیک
ٹھیک ہے. تو اس طرح انہیں 25 25 200 روپے زکات دینی ہوگی.
200 روپے. اب یعنی اس بات کو مدنی چینل کے ناظرین سمجھیں کہ 50,000 تو میں نے بہت زیادہ کہہ دیے. اگر کسی اس نے 10,000 روپے بھی دے ڈالے نا تو اس کے حساب سے یعنی ففتھ جو حصہ وہ آپ کے پاس آ چکا. اب 10,000 کے حساب سے 250 روپے آپ کے پاس زکات وہ دینی ہے اس وقت.
یہ مسئلہ جو اس وقت ہمارا چل رہا ہے یہ ہو سکتا ہے چونکہ عام طور پہ لوگ زکوٰۃ کے بنیادی مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں. یہ خمس والا مسئلہ اور زیادہ مشکل ہوگا. گھبرائیں نہیں. علم دین سیکھنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں اور سیکھیں کتاب الزکات. الحمدللہ
یہ دکھا دیں
دارالافتاء اہل سنت کی سالہ سال سے جو فتاوی جو مختلف موضوعات پہ لکھے جاتے ہیں تو ان میں سے زکوٰۃ کے موضوع پر جتنے سوالات اہم جو جمع کیے گئے
جی
وہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں. فتاوی اہل سنت احکام زکات
اس کے دونوں کتابیں.
تو اس کتاب کا مطالعہ کریں. فیضان زکات ہے یہ المدینۃ العلمیہ کی شائع کردہ کتاب.
جی
اس کتاب کا مطالعہ کریں. زکات کے بارے میں مختصر سوال جواب فیضان زکات کے اندر آپ کو مل جائیں گے اور آپ تفصیلی سوال جواب پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ احکام زکات فتاوی اہل سنت اس کو حاصل کریں. انشاءاللہ جو مسائل ابھی ہم نے آپ کو بیان کیے ہیں ممکن ہے پہلی دفعہ سننے کی صورت میں کچھ سمجھ میں آئے کچھ سمجھ میں نہ آئے, تو ایک تحریر آپ کے سامنے ہوگی, تو اس تحریر کے مطابق آپ اس کو سمجھیں. پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو دارالافتاء اہل سنت کے فون نمبرز آپ رابطہ کر کے بتائیں گے, فتاوی اہل سنت کا فلاں صفحہ, فتوا نمبر بھی اس میں دیا ہوا ہے کہ فتوا نمبر 229 تو 295, ہر فتوے کا ایک نمبر ہے. آپ فون کر کے کہیں کہ صفحہ نمبر 318 پہ فتوا نمبر 195, یہ تھوڑا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کے آپ مجھے کچھ وضاحت کر دیں, تو انشاءاللہ عزوجل آپ دارالافتاء اہل سنت فون کریں گے تو آپ کو اس فتوے کو سہل آسان انداز میں سمجھا دیا جائے گا, یا آپ دارالافتاء اہل سنت ہی تشریف لیں,
صحیح, بہت
کتاب کے ساتھ ہی آ جائیں, تو انشاءاللہ آپ کو مسئلہ ایسا ازبر کروا دیں گے کہ زندگی بھر آپ کبھی بھولیں گے
بھولیں گے انشاءاللہ. ابھی اس موضوع کے حوالے سے کافی ساری تشنگی رہ گئی ہے, آخر میں میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کروں گا کہ زکوٰۃ جب نکالتے ہیں تو اس کے سب سے پہلے حقدار یہ عزیز و اقارب ہی ہیں نا,
جی
سب سے پہلے, یعنی آپ اپنے بھائی بہنوں میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں
جو مستحق کے
زکوٰۃ ہیں, ٹھیک. اچھا ماں باپ بچے کو نہیں دے سکتے, بچے ماں باپ کو نہیں دے سکتے, ٹھیک, یہ اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی, اس کے علاوہ بھائی بہن جو مستحق ہیں, عزیز رشتہ دار ہیں, سب سے پہلے ان کا حق ہے.
چچا تایا
مامو خالہ یہ سب, یہ مزید بھی آپ سنیں گے. اچھا اس کے بعد جو آپ کے پاس کام کاج کرتے ہیں, ان دا ضرورت کہ اللہ نہ کرے مثال کے طور پہ کہیں سیلاب آ گیا, زلزلہ آ گیا, اب وہ تو افرادی روڈ پہ بیٹھ گئے, تو ضرورت کے تحت ان کو مطلب پہلے ہم ترکیب کریں, ہم مفتی صاحب سے پوچھ کر کہ یعنی جو بھی وہ ہے وہ اصل یعنی کس طرح اہل علم سے پوچھ کر ہی یہ معاملہ کیا جائے. اب اس کے بعد ایک بہت بڑا کام اور سلسلہ جو ہے نا وہ دینی مدارس اور دینی درسگاہوں کا بھی ہے کہ یہ آپ کے دیے ہوئے زکوٰۃ فطرات صدقات عطیات سے یہ چلتے ہیں. ایک جامعہ ہی کو لے لیجئے کہ جس کے اندر عالم کورس کروایا جاتا ہے, یہ کوئی یوں سمجھیے کہ روڈ کی نیاز نہیں ہے, مثال کے طور پہ لنگر رکھا تھا اور لنگر ختم ہو گیا تو لہٰذا سب اپنے گھر گھر چلے جائیں گے, ایسا نہیں ہے. یہ طلبہ سال بھر کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور ادارے نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی جو ہے نا وہ کہیں سے لے کر بھی انہیں پورا کرنا ہے, انہیں دینا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آپ کا دعوت اسلامی پر اعتماد ہے کہ الحمدللہ دن بدن مدارس جامعات یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں مدرسے ہیں, مدارس حفظ و نظر کے, جس کے اندر 1,00,000 سے زائد طلبہ اور طالبات جو ہے نا یہ پڑھ رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس دور کے اندر ایک وقت تھا کہ جب 5,000-7,000 سیلری تھی, ایک مزدور کی تنخواہ 3,000 ہوتی تھی, گزارا ہو جاتا تھا, تو اب یہ جو سارے کے سارے معاملات ہیں کہ اگر عام اوسط جاب بھی ہے وہ تقریباً 15,000-20,000 کی ہے, اب جو شخص قرآن پاک 8 سے 4 بجے تک یہ مسلسل پڑھا رہا ہے, اللہ کا کلام پڑھا رہا ہے اور اس سے اس کے وقت کا اجارہ کیا گیا ہے, اور اس کے وقت کے اجارے کے ذریعے سے یہ تمام معاملات ممکن ہوئے کہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں, آپ نے ایک کلاس کا خرچہ لیا تو اس میں 30 فار ایگزامپل بچے ہیں, یہ ایک ایک پارا بھی پڑھیں تو یہ نہ جانے کتنے پارے ہو جائیں گے, تسلسل کے ساتھ پڑھیں تو یہ پورا قرآن ہوگا, اس کو اگر آپ اپنے مرحوم والدین کے لیے لے لیں تو کتنی بڑی نیکی ان کے لیے پہنچے گی, ٹھیک ہے. اس طریقے سے اس وقت یوں سمجھے آپ کہ اگر 15 مہینوں میں حساب لگائیں تو دعوت اسلامی کوئی مطلب کروڑ روپے یہ مساجد کے اوپر خرچ کر چکی ہے کہ مساجد جو ہے نا بن رہی ہے, یہ صرف ایک ملک نہیں پوری دنیا میں, میں صرف ایک ملک سے وابستہ ہوں جس کے بارے میں مجھے معلومات ہے, تھائی لینڈ میں, تو وہاں ہم نے کروڑوں روپے کا جو ہے نا وہ مرکز لیا اور اس کے لیے کوشش کی. اب دیار غیر کے اندر آپ بتائیے کہ یہ کتنی یوں سمجھیے کہ اہمیت کی حامل یہ جگہ ہیں, یہ سب کے سب آپ کے دیے سے ممکن ہے, آپ کے دیے ہوئے سے اگر ایک بچہ عالم بن جاتا ہے تو بتائیے کہ وہ عالم بن گیا, اللہ نے کرم کر دیا, اس نے اپنے آنے والی اولاد کو عالم بنایا. اچھا ایک جس نے قرآن پاک صحیح پڑھ لیا اس نے اپنے آنے والی اولاد کو قرآن پاک صحیح پڑھایا, آپ کیا دیا ہوا یہ روپیہ یہ پیسہ یہ بتائیے کتنا نیکی کا معاملہ یہ لائے گا اور کتنی یوں سمجھے کہ ثواب جاریہ کا سلسلہ ہوگا. میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنی زکوٰۃ صدقات فطرات عطیات میں سب سے پہلے جو شریعت مطہرہ نے جن کو مقدم رکھا ہے انہیں دیں, اگر وہ اس کے حقدار ہیں تو, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ایک دوست میرے پاس آیا, اس نے حیرت انگیز بات سنائی, کہا کہ میں سوزوکی ایف ایکس میں زکوۃ دینے کے لیے گیا اور وہاں زکوۃ لینے والا جو ہے نا وہ کورولا گاڑی کے اندر بیٹھ کر آیا, اور ابھی تک مانگتے ہیں. یہ دیکھیے تھوڑا زکات زکات کا معاملہ ہے, اللہ کے فرض کا معاملہ ہے, آنکھ کھول کر دیجئے. اچھا اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ یہ ترکیب کیجئے کہ یہ دینی مدارس کو دیجئے, انشاءاللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی آپ کا دیا ہوا روپیہ پیسہ صحیح جگہ پر لگائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ یعنی یوں سمجھے کہ یہ روپیہ پیسہ لگے تو ان اکاؤنٹ نمبرز پر جو اسکرین پر وقتاً فوقتاً دکھائے جاتے ہیں آپ اس میں اپنی رقم جمع کروائیں اور دین کی سربلندی کا باعث بنیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو دنیا اور آخرت کی برکتیں اللہ نے چاہا تو ضرور ملیں گی. ہمارا ہر ناظر جو ہے نا یہ میں کیا کہوں, بڑے ناظر یہ کہ آدمی کروڑ کروڑ روپے والا, آپ کہیں کروڑ روپے والا کیسے, آپ کے 100 دوست ہیں, آپ لاکھ لاکھ روپے جمع کریں تو آپ کروڑ روپے دے سکتے ہیں. آپ ٹھیک ہے آپ اوسط کاروبار کرتے ہیں, آپ 25-25 ہزار اپنے آپ 25 ہزار دینے اپنے 3 دوستوں سے کہیے آپ لاکھ روپے دے سکتے ہیں. آپ نے 10 ہزار دینے, آپ اپنے 9 دوستوں سے مزید 10 ہزار روپے کیجئے کہ چلو ہم 10 جانے مل کر دعوت اسلامی کو لاکھ روپے دیتے ہیں, یہ لاکھ روپے ہو جائیں گے. یہ آپ کا دیا ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے یہ وہ دریا بنے گا کہ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ملیں گی اللہ تعالیٰ.
مزید یہ کہ جی جو آپ نے ترغیب دلائی ہے ایسا ہونا چاہیے
جی,
اور دعوت اسلامی کا یہ طریقہ کار ہے صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ
جی,
دونوں کے جو مصارف ہیں کہ صدقات واجبہ آپ جو زکوٰۃ یا منت شرعی وغیرہ کی اماؤنٹ جو آپ دعوت اسلامی کو دیں گے تو جو اس کے مستحق ہیں دعوت اسلامی ان کا ہیلا کر کے شریف فقیر کو دے کر
جی,
پھر شریف فقیر دعوت اسلامی کو قبضہ کرنے کے بعد دعوت اسلامی کے حوالے کر دیتا ہے. تو اس طرح یہ آپ کا انڈائریکٹلی آپ کی رقم
صحیح
یہ شریف فقیر کے طرف جا کے زکوٰۃ ادا ہو کے پھر آپ کی رقم ان امور خیر میں خرچ ہوگی. ڈائریکٹلی زکوٰۃ کی رقم یہ مدارس مساجد وغیرہ کی تعمیر ترقی میں خرچ نہیں کی جاتی.
جی بالکل انشاءاللہ اس کے متعلق بھی کچھ سوالات ہوں دار الافتاء پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں, اگر اس میں کوئی کنفیوژن ہو یہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے, وقت آگے بڑھی ہمارا, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول کرے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اس کی برکتوں کو پائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.